الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإدراكه السيدين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: فأذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. بسم الله الرحمن الرحيم: لقد نصركم الله ببدر أنتم أضلة. قرآن کریم کی ان دو آیتوں کی روشنی میں سیرت رسول خدا کے سلسلے میں آپ ہماری پیغمبر اسلام کی زندگی کے ان حالات کے بارے میں صحیح ہے جس پر اسلام کے کریم حکم یعنی جہاد سے ہے. اسلامی عبادات میں جس طرح نماز ایک اہمیت رکھتی ہے، بلکہ اہم ترین عبادت ہے، روزہ ایک اہم ترین عبادت ہے، زکات ایک اہم ترین عبادت ہے، اسی انداز سے جہاد ہی اسلامی عبادات میں ایک انتہائی اہم عبادت ہے. بلکہ جب کبھی جہاد واجب ہو جائے تو اس کی اہمیت باقی تمام عبادات سے جاتی ہے. پورے دین جو چھ بیان کیے جاتے ہیں، ان میں بھی پیغمبر اسلام کی سیرت نماز سب سے پہلے واجب ہوئی مکہ مکرمہ کے اندر. مدینے آنے کے بعد پہلا سال ایسے ہی گزر گیا، دوسرے سال کا رمضان آیا تو روزے واجب ہوئے. رمضان سے کچھ پہلے بعض علماء کے نزدیک شعبان میں زکات واجب ہوئی، اس کے بعد اب جہاد کی باری آ گئی. خم بدر کی لڑائی کے بعد واجب ہوا، اور حج پیغمبر اسلام کی زندگی کے بالکل آخری سال میں. قرآن کریم کی جس آیت کی پہلے تلاوت کی، اس سے پروردگار عالم جہاد کی اجازت دے رہا ہے صاحبان ایمان، اور انداز آیت ہی یہ بتا رہا ہے کہ اسلام کبھی بھی پہل کرنے کا قائل نہیں. اور نہ صرف یہ کہ پہل کرنے کا قائل نہیں ہے، بلکہ اگر مسلمانوں سے کوئی حملہ بھی، تب بھی اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ حملہ ہوتے ہی تم اس کا مقابلہ کر، بلکہ حد تک انسان مسلمان کو گریز کرنا جب بالکل مجبور ہو جائے تو پھر قرآن ارشاد فرما رہا ہے: وَأُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا. اب اجازت دی جاتی ہے ان لوگوں کو کہ جن سے جنگ کی جا رہی ہے ان پر ظلم کیا جا رہا، وہ جواب دے سکتے. یہ قرآن کریم نے اجازت عطا کی، اور اس اجازت کے عطا کرنے کے بعد جو پہلی بڑی لڑائی، اس کا نام ہے جنگ بدر، جس کا تذکرہ بھی سورہ انفال میں ہوا. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ. یا مسلمانوں، اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو کہ جب اس نے بدر کے مقام پر تمہاری مدد کی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جس وقت تم انتہائی کمزور تھے، جس وقت تم خود اپنے آپ کو ذلیل و پست محسوس کر رہے تھے، اس وقت بارگاہ الہی سے تمہاری مدد آئی. اور دونوں انداز کی مدد آئی. ایک مدد یہ بھی تھی کہ پروردگار عالم کفار کے دل میں جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی ایک خوف، ایک روح، ایک ہیبت طاری کر دی تھی مسلمانوں کی. اور دوسری مدد یہ بھی تھی کہ مسلسل وَيُمْدِدْكُمُ اللَّهُ بِخَمْسِينَ أَلْفْ مَلَائِكَةً، پروردگار سے 5000 ملائکہ تمہاری مدد کر رہا. دونوں انداز کی مدد آئی، یعنی مادی مدد دی آئی کہ فرشتے نازل ہوئے، اور نفسیاتی مدد دی آئی کہ مسلمانوں کے دشمن جنگ سے پہلے ہی آپس میں لڑنے لگے اور ان کے حوصلے پست ہونے لگے. یہ وہ جنگ ہے کہ جس کے بارے میں پروردگار خصوصیت سے تذکرہ کر رہا، حقیقت کس انداز سے لڑی گئی اور خدا نے مدد کس طرح سے کی، وہ تو تقریر کے دوران آپ کے سامنے یہ باتیں آتی رہیں گی. ایک جملہ جنگ بدر کے بارے میں کئی مرتبہ پیش کر چکا ہوں آپ کے سامنے، کہ یہ جنگ وہ اہم ترین جنگ کہ جس میں کفار مکہ کا لشکر جب سامنے آیا اور مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ آج ہمارے خلاف کون کون میدان میں آیا، پیغمبر نے آگے بڑھ کے آواز دی کہ مسلمانوں، آج مکے نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہارے سامنے پیش کر دیے، آگے بڑھو اور ان کا مقابلہ کرو. اور یہ وہی جنگ ہے جس سے ایک رات پہلے پیغمبر ساری رات چکے داری کرتے ہوئے ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں بارگاہ الہی. اس میں یہی جملہ ہے کہ پرور جگارا، اس وقت ساری زمین پہ جنا کلمہ پڑھنے والے یہی مختصر سے گروہ میں ہیں. اگر آج کے گروہ بھی شکست کھا گیا تو پھر پورے زمین پہ تیرا کوئی کلمہ پڑھنے والا نہ رہے گا. تو بہرحال اس جنگ بدر کے سلسلے میں آیات قرآن اور احادیث رسالت سب یہ بتا رہی کہ اسلام میں جتنی بھی جنگیں ہوں پیغمبر کی زندگی میں ان میں سے یہ اہم ترین جنگ ہے. اب اس سے پہلے یہ اس کی ان تفصیلات کو بیان کیا جائے یہاں تک گزشتہ منگل کو بات پہنچی تھی. ابتدائی طور پہ دو چیزوں کو بہت ہی مختصرا جلدی جلدی آپ کے سامنے پیش کر دینا. چند ہفتے پہلے شاید پہلی تقریب یہ وضاحت کی جا چکی کہ جو جنگیں مسلمانوں نے لڑی ہیں ان کی دو قسمیں, ایک کا نام غزوہ ہے, ایک کا نام قریجہ. دین پر صبر, رے پہ زیر اور یہ پہ تشدید. قریجہ عام طور پہ مشہور یہی کہ ہر وہ لڑائی کے جس کے اندر پیغمبر خود تشریف لے گئے اس کا نام غزوہ, اور ہر وہ لڑائی کے جس میں لشکر اسلام گیا لیکن پیغمبر خود نہ گئے اسے قریجہ کہا جاتا. یہ تو ایک عام تعریف ہے, لیکن اس کے علاوہ بعض علماء اور بہت سارے اس کے سلسلے میں اقوال پیش کیے. اگر کہ اتنی تفصیل میں جانا ہماری تقاریر کا مقصد نہیں, لیکن کبھی تمہاری اس قسم کی باتیں میں بیان کر دیتا ہوں. علماء کرام کہتے ہیں کہ عربی زبان کے قانون کے اعتبار غزوہ تو اس لڑائی کا نام ہے جس میں رسول جائے, لیکن وہ لڑائی کے جس میں رسول نہ جائے اس کی چار قسمیں ہوتی. ایک کا نام ہے قریجہ, ایک کا نام ہے من نیم نون سین, ایک کا نام ہے جیش اور ایک کا نام ہے حجفل. اور اسی لیے ایک لفظ تاریخ اسلام میں بہت آتا کہ پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی کی آخری تاریخوں جیسے اسامہ کے نام سے ایک لشکر تیار کر کے مدینے سے باہر بھیجا تھا جس میں تمام بڑے صحابیوں کو شامل کیا گیا تھا. بعض علماء کہتے ہیں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ قریجہ کا مطلب ہے وہ لڑائی جس میں رسول اللہ, یہ صحیح نہیں, بلکہ جس میں رسول شامل نہ ہو جنگ کی چار قسمیں ہوگی. اگر کوئی لشکر 400 تک ہے, ایک آدمی سے لے کے 400 تک, تو اس کا نام ہے قریجہ. اور اگر کسی لشکر کی تعداد 400 سے لے کے 800 تک تو اس کا نام ہے من, اور اگر 800 سے 4000 تک ہے تو اس کا نام ہے جیش, اور جو 4000 سے بڑا لشکر ہے اس کا نام ہے حجفت. خیر عام آدمی کے لیے تو یہ ساری چیزیں زیادہ مفید نہیں, لیکن کیونکہ تاریخ اسلام بعض اوقات لفظ جیش آتا ہے اس لیے میں نے 2 منٹ کے لیے آپ کا وقت لے لیا. اور دوسری بات, یہ جو جنگ بدر کی تفصیلات بیان کرنے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں بیان کر دوں, وہ یہ کہ کچھ تاریخی اعداد و شمار جو دوران تقریب جن کا بار بار آنا شاید تفلسل کو توڑ, تو ابتدا میں تھوڑے سے اعداد و شمار. جنگ بدر اس لیے جنگ بدر کہلاتی جو مدینے سے کچھ فاصلے, بلکہ مدینے سے تقریباً مکے کا فاصلہ ہے اس کا ایک تہائی, 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک کنواں ہے جس کا نام بدر تھا, جو کہ یہ لڑائی کنویں کے قریب لڑی گئی. کنویں کا نام بدر, اس کنویں کی وجہ سے پورے محلے یا علاقے کا نام بدر, لڑائی وہاں پر ہوئی اس لیے اس کا نام غزوہ بدر یا جنگ بدر ہو گئے. یہ لڑائی اس وقت ہوئی تھی جب پیغمبر کے اعلان رسالت 15 سال گزرے تھے اور ہجرت کو 2 سال, رمضان کا مہینہ تھا. مشہور یہ ہے کہ 17 رمضان سن 2 ہجری کو یہ لڑائی ہوئی, یعنی 17 تاریخ رمضان کا مہینہ سن 2 ہجری. بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ 19 رمضان کو لڑائی ہوئی. کتنا تھا اختلاف ہے سر, جس سے سب متفق کہ رمضان میں لڑائی ہوئی, جس سے سب متفق کہ 2 ہجری میں لڑائی ہوئی ہے, جس سے سب متفق کہ بدر کے کنویں کے قریب یہ لڑائی ہوئی. صرف تاریخ میں اختلاف ہے, زیادہ تر مورخین نے 17 تاریخ لکھی, بعد نے 19 لکھی ہے, اور انار غالب علامہ محسن العاملی 18 رمضان کی تاریخ کو بھی اختیار کیا. پھر جمعہ کا دن تھا, اس میں سب پیغمبر اسلام بدر کی لڑائی کرنے کے لیے 1 ہفتے پہلے شہر مدینہ سے باہر گئے تھے. چنانچہ جن علماء کے نزدیک 17 رمضان کو بدر کی لڑائی ہوئی وہ کہتے ہیں کہ رسول خدا 10 رمضان کو مدینے سے باہر نکلے, اور جن علماء کے نزدیک 19 رمضان کو لڑائی ہوئی وہ کہتے ہیں کہ 12 رمضان کو پیغمبر اسلام مدینے سے باہر نکلے. مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 313 ہے, لیکن یہ اتفاقی مسئلہ نہیں, مشہور یہی ہے کہ مسلمان 313 تھے, لیکن بعض علماء نے یہ تعداد 306 لکھی ہے, بعض نے 308 لکھی، بعض نے 316 لکھی ہے، بعض نے 307. بہرحال زیادہ مشہور 313 کی تعداد. ان 313 میں دو قسم کے مسلمان تھے، ایک مدینے سے تعلق رکھنے والے انصار اور ایک مکے سے آنے والے مہاجرین. انصار کی بہرحال کثرت تھی، مدینے کے اندر انہیں کی تعداد زیادہ، مہاجرین کی تعداد کم. لیکن کتنے انصار ہیں کتنے مہاجرین کس عدد میں بھی اختلاف. بعض علماء کہتے ہیں کہ 236 انصار تھے اور 77 مہاجرین. بعض علماء کہتے ہیں کہ 229 انصار تھے اور 84 مہاجرین. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ 216 انصار تھے اور 300 یعنی 97 مہاجرین. اب ان تفصیلات سے بہت زیادہ کوئی فائدہ نہیں، لیکن جنگ بدر کا تذکرہ ہو اور یہ باتیں نہ آئیں بھی مناسب نہیں. دوران تقریر ہم جو بحث کر رہے ہیں وہ بھی مناسب نہیں، اس لیے سیدھا کہ 4-5 منٹ میں اس بات کے لیے لے رہا ہوں. مشہور قول 313 اور اس میں 216 انصار اور 97 تین کا مہاجرین. باقروں کے لشکر کی تعداد 950 تھی. مسلمانوں کے پاس زیادہ مشہور یہی ہے کہ 6 زرہ بکر جسے پہن کے میدان میں دشمن کے حملوں کا مقابلہ کیا جاتا. 6 زرہ تھی، 8 تلواریں، 3 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے. یہ مسلمانوں کے پاس کل سامان جنگ تھا مشہور قول کے مقابلے. لیکن یہ قول مشہور، اس کے اندر بھی اختلافات. بعض علماء نے کہا کہ 3 نہیں بلکہ صرف 2 گھوڑے. ایک حدیث معصوم ہے کہ 2 نہیں بلکہ صرف 1 گھوڑا. 70 اونٹ کی تعداد مشہور ہے، لیکن بعض نے کہا کہ صرف 7 تھے. لیکن یہ سارے اختلافی باتیں بیان کرنے سے واقعے سے زیادہ فرق نہیں پڑتا. اور کفار کے لشکر میں 700 اونٹ اور 300 گھوڑے، 950 کی تعداد کے لیے 1000 جانور. اور ایک آخری بات یہ کہ جب یہ جنگ ختم تو اس سے تو سب متفق ہیں کہ اس میں 16-14 مسلمان شہید ہوئے، 6 مہاجر اور 8 انصار. کفار مکہ جو مارے گئے ہیں ان کی تعداد میں اختلاف. علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ 80 کافر واصل جہنم ہوئے اور 80 گرفتار ہوئے. لیکن عام تاریخوں میں مشہور ہے کہ 70 مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے. 25 تاریخ کی تفصیلات ہو گئی آزاد و شمار. اب آئیے ہم اپنے موضوع کو گزشتہ منگل کی تقریر سے آگے بڑھائیں. گزشتہ منگل کو بات یہ ہو رہی کہ قریش مکہ کا ایک تجارتی قافلہ شام گیا ہوا اور وہ شام سے واپس آ رہا. مسلمان چونکہ 17 مہینے مسلمانوں کو ہو گئے ہیں ہجرت کیے، یعنی 17 مہینے مسلمانوں کو مکے سے نکلے ہوئے ہو گئے، اس لیے اب مکے والوں کا جوش و خروش ٹھنڈا پڑتا جا رہا. اور اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ چلو مسلمان گئے، ان کے الفاظ میں ہماری بھلا ٹلی، اب ہمیں مسلمانوں سے جاتا ہوگا. لیکن مکے کے اندر وہ 2 یا 3 شخصیتیں جو مسلمانوں سے انتہائی نفرت و دشمنی رکھتے ہیں، وہ یہ پسند نہیں کر رہے کہ مکے والوں کا جوش ٹھنڈا ہو. تو تاریخ کے واقعات دیکھ کے ایسا لگتا انہوں نے آپس میں ایک بات کہی کہ ہم کوئی ایسا بہانہ بنائیں گے کہ یہ جو مکے میں جوش اور جذبہ ٹھنڈا ہو رہا، یہ ٹھنڈا نہ ہونے پائے بلکہ مسلمانوں کے خلاف مکے والوں کو اتنا غصہ آئے کہ وہ ایک مرتبہ میدان میں نکلنے کو تیار ہو جائے. جیسے آج کل کے سیاستدان بھی یہی کرتے کہ جب یہ دیکھیں کہ عوامی جوش و خروش کم ہو رہا، کوئی نیا چیز چلا جاتا، کوئی نیا ایشو قائم کیا جاتا، کوئی نیا مسئلہ پیش کیا جاتا، اور ایک مرتبہ لوگوں کو اور عام افراد کو سوچ دلایا جاتا. اور یہ صرف آج کی بات نہیں، ہمیشہ کا طریقہ کار. جو لاسٹ یہ سوچا ان لوگوں نے مکے والوں کا سب سے نازک مسئلہ کیا، ان کی چھپتی رسیا کیا، ایسی چیز ہے کہ جس سے مکے والوں کو جوش پیدا ہو جائے. تو یہ سوچا گیا کہ دین اور خرطاب اور خود اور خدا جو مکے والوں کا مان رہے، یہ مکے والوں کا پھر دولت اور مال مکے والوں کا بھلا. سنا کہ ایسا ظاہر کرو کہ جیسے تمہارا مال خطرے میں ہے، اب مکے کا ہر آدمی تیار ہو جائے. سنا کہ اس منصوبے کے تحت ایک آدمی کو تیار کیا گیا جو تجارتی قافلہ شام سے آ رہا. وہاں سے یہ اطلاع لے کے مکے میں آیا کہ مکے والوں تم آرام سے بیٹھے ہوئے اور تمہارا مال خطرے میں. سنا کہ مکے والے جوش میں آئے. اگر کہ اس سے کچھ دن پہلے حضرت عبدالمطلب کی بیٹی اور جناب ابو طالب کی بہن عاطقہ نے خواب دیکھا، جس کی وجہ سے مکے والے ذرا گھبرا گئے. لیکن ابو جہل وہ آنے والے نے جو فریاد اس کو اس طرح سے استعمال کیا کہ سارے مکے سے جوش دلایا. اور مکے کے اندر عوامی دباؤ اتنا زیادہ فرق ہے کہ وہ لوگ مسلمانوں کے خلاف میدان میں جانے کو تیار نہیں تھے، انہیں بھی زبردستی مسلمانوں کے خلاف میدان میں آنا پڑ گیا. حتیٰ یہ خاندان بنی عاصم کو مجبور کیا گیا کہ تمہارے ساتھی ہمارے ساتھ چلے گئے اور صحبت یہاں کا تک پہنچی کہ جناب ابو طالب جن کا انتقال ہو چکا ہے 5 سال پہلے, ان کے گھرانے کو بھی مجبور کیا گیا کہ اگر تمہیں مکے میں صحیح تعلیم رہنا ہمارا ساتھ دینا پڑے گا. نتیجہ یہ نکلا, ایک ایسا ماحول بن گیا, ایک ایسا جذباتیت کا ماحول بن گیا کہ نہ چاہنے کے باوجود بھی کچھ لوگ میدان میں جا رہے ہیں. جن لوگوں سے حضرت ابو طالب کے سب سے بڑے بیٹے جناب طالب کا, ابو طالب کے 4 بیٹے جن میں علی سب سے چھوٹے, ان سے 10 سال بڑے جا پڑے بھیا, ان سے 10 سال بڑے عقیل اور ان سے 10 سال بڑے طالب ہیں, جن کی وجہ سے حضرت ابو طالب جن کا نام عمران ہے کہلاتے ابو طالب, اس طالب کو لیا گیا کہ تمہارے باپ کا انتقال ہو چکا, اب تم اپنے گھرانے میں سب سے زیادہ عمر والے, اس لیے تمہیں چلنا پڑے گا. ان کے چھوٹے بھائی عقیل کو لیا گیا, حضرت ابو طالب کے 4 بیٹے, 4 میں سے 2 مکے میں, 1 بیٹے مدینے میں ہے حضرت علی, 1 بیٹے حبشہ گئے ہوئے ہیں جناب جعفر طیب, 1 بیٹے نے حبشہ کی ہجرت کی ہے, 1 بیٹے نے مدینے کی ہجرت کی ہے, 2 بیٹے ابھی مکے کے اندر موجود, ان دونوں کو مجبور کیا گیا کہ تمہیں ہمارے ساتھ چلنا. اس کے علاوہ حضرت ابو طالب کے بھائی اور عبد المطلب کے بیٹے عباس, عباس ابن عبد المطلب, ان کو مجبور کیا گیا کہ تمہیں بھی ہمارے ساتھ چلنا. اور اسی طرح اسی خاندان عبد المطلب جناب حارث, ان بھائیوں میں سب سے بڑے یعنی ابو طالب اور عبداللہ کے بڑے بھائی, ان کے بیٹے نوفل کو مجبور کیا گیا کہ تمہیں چلنا. خاندان بنی حاکم کی یہ 4 شخصیتیں, حارث کے بیٹے نوفل, ابو طالب کے بیٹے طالب اور امین, اور خود ابو طالب کے بھائی عباس. خاندان بنی حاکم کے ان افراد کو لیا گیا. اس کے علاوہ مکے میں کچھ اور ایسے افراد تھے کہ جنہیں زبردستی لشکر میں شامل کیا جا رہا. آپ کو معلوم کہ جس ماحول میں آپ رہ رہے ہیں بہت زیادہ طالبہ ماحول, اب وہ پرانے زمانے کی جاہلیت نہیں, لیکن اس کے باوجود جب کوئی جذباتی لہر آتی تو ہر آدمی کو اپنے ساتھیوں کا ساتھ دینا پڑتا ہے, چاہے ایک بھی رہا ہو کہ یہ غلطی ہو رہی, ایک بھی رہا ہو کہ ماحول جذباتیت کا نہیں, وہاں تو جاہلیت کا ماحول تھا, وہاں تو تانے دیے جا رہے ہیں, وہاں تو دباؤ ڈالا جا رہا, بس یہ کہ لشکر چلا. یہ میں نے اتنی تفصیل اس لیے بیان کی جو کہ رسول خدا کو تو معلوم, اس لیے پیغمبر اسلام نے مسلمانوں کو پہلے سے بتا دیا کھلا کھلا فرد جو آ رہا ہے کفار کے لشکر, جو مقابلہ ہو تو اس سے حملہ نہ کرتا, اسے چھوڑ دینا, اسے نظر انداز کر دینا, اس لیے کہ وہ خوشی سے نہیں آئے. اور بعض واقعات سے تو یہ پتا چل رہا کہ باقاعدہ ایک آدمی کا تعارف پیغمبر نے کرایا تھا. مکے کے مہاجرین جو آج کل مدینہ پہنچے ہوئے, ان کو تو خالی نام بتا دینا کافی, لیکن جو مدینے کے رہنے والے انصار کبھی مکے نہیں آئے, ان کو باقاعدہ حلیہ بتا کے پیغمبر نے بتایا, بلا شکل و صورت کا انسان ہے, اس کے اوپر ہاتھ نہ ڈالنا, اس لیے کہ وہ خوشی سے نہیں آیا ہے, مجبوری میں آیا. لیکن تاریخ بتا دی کہ اتنی مجبوری کے باوجود جناب ابو طالب کے بڑے بیٹے حضرت طالب مطمئن تیار نہیں ہوئے تھے اس لشکر کے ساتھ شامل ہونے کے. مکے سے تو مجبوری کے عالم میں نکلے, لیکن جب بدر کے مقام پہ یہ لشکر پہنچا تو اس وقت جناب طالب غائب ہو چکے, اور جنگ بدر کے اختتام کے بعد نہ جناب طالب قتل ہونے والے میں ملے, نہ قید ہونے والوں میں ملے, نہ مکہ واپس پہنچنے والوں میں ملے. جو جنگ بدر میں مکے کا لشکر آیا تھا اس کے سیدھی گروہ بنے, کچھ لوگ مارے گئے ان میں دیکھا گیا جناب طالب نہیں, کچھ لوگ قیدی بنائے گئے ان میں خود حضرت عقیل مسلم ابن عقیل کے والد جناب طالب کے چھوٹے بھائی وہ قیدی بن گئے, لیکن طالب نظر نہیں آیا. اور جب لشکر مکہ پہنچا تو اس میں بھی طالب نہیں, اور جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ بدر کی پوری پوری لڑائی میں جناب طالب کسی نے ان کو نہیں دیکھا, کسی نے ان کو نہیں پایا. چنانچہ آج تک یہ تاریخ کا ایک موسمہ, آج تک تاریخ کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوا کہ ابو طالب کے بڑے بیٹے طالب مکے سے فاضل ناخواستہ اور مجبوری کے عالم میں نکلے گئے, کہا اس کے بعد کہیں کوئی نام و نشان نہ ملا. بعض مورخین نے کہا وہ جو کہ انتہا سے زیادہ اختلاف رکھتے, اس لیے جوش اور غصے کے عالم وہ بدر کے مقام پر آنے سے کچھ پہلے سمندر, بدر جہاں پہ واقع ہے اس سے کچھ پہلے سمندر, ریڈ سی جسے کہتے ہیں گجرا احمد, یہ سمندر ہے آج بھی جو لوگ, اب تو خیر نیا راستہ بن گیا, لیکن چند سال پہلے تک جو حاجی اور عمرہ کرنے والے جاتے تو مدینے سے مکے کے درمیان آدھا فاصلہ سمندر ساتھ ساتھ چلتا رہتا, اور اتنا قریب ہے سمندر کہ باقاعدہ وہاں سے مچھلیاں پکڑ کے راستے میں حج اور عمرہ کرنے والوں کو کھلائی جاتی, لیکن مفت نہیں, جو پیسے ہیں وہ دینا پڑیں گے, لیکن بہرحال اتنا قریب ہے سمندر. تو بعض مورخین نے لکھا جناب طالب اتنے خمر غصے میں تھے کہ انہوں نے پیغمبر کے خلاف میدان میں آنے سے بہتر اپنے آپ کو سمندر میں ڈال دینا سمجھا، چنانچہ وہ اپنے گھوڑے سمیت پوری رائے احمر یا فیکٹری یا سمندر میں جا کے غرق ہو گئے۔ خاص اور علماء نے لکھا، خصوصاً جو ہمارے برادران اہل سنت کی تاریخ ہیں، کہ جناب طالب راستے میں تھے، ان کو جنات اٹھا کے لے گئے اور وہ جنات میں چلے گئے، لیکن ہمارے علماء کے پاس ایسی کوئی روایت نہیں آئی، نہ جناب طالب کی خودکشی کی روایت ہے، نہ جناب طالب کے جنات کے پاس جانے کی روایت۔ لیکن ایک مسئلہ بہرحال شیعہ سنی تمام علماء کے پاس اب تک ایک معمہ بن کے چلا رہا کہ جناب طالب کہاں گئے، لیکن ایک بات سے سب متفق سارا عالم اسلام کہ جناب طالب جنگ بدر میں بہرحال شریک نہیں ہوئے، اور لشکر اسلام کے خلاف تلوار تو دور کی بات، میدان میں حاضری بھی انہوں نے نہیں۔ تو جناب طالب کا مسئلہ تو یہ، لیکن باقی جو خاندان بنی ہاشم کے افراد تھے جو میدان جنگ میں آئے، دوسروں کی طرح سے جو مجبوری میں آئے، انہوں نے لڑائی میں حصہ نہیں لیا، چنانچہ یہ گرفتار ہوئے۔ لڑائی میں حصہ نہیں لے رہے، نہ بھاگ رہے، گرفتار ہوئے، اور ان کا مسئلہ بعد میں آپ سنیں گے جب جنگ بدر کا اختتام آپ کے پاس آئے گا۔ تو یہ تو کفار مکہ کی حالت ہے کہ تجارتی قافلہ خطرے میں یہ نعرہ لگا کے سارے مکے والوں کو جوش دلایا، اور جو 5-10% سمجھدار لوگ جوش میں نہیں آئے ان کو تانے دے کے اور مجبور کر کے لایا گیا۔ اور اب ایک مرتبہ مکے سے یہ قافلہ چل رہا، 1000 کا لشکر جس میں 700 اونٹ ہیں، 300 گھوڑے، اور ساتھ میں دل بہلانے کے لیے گانے بجانے والی عورتیں ہیں، ڈھول اور تاشے ہیں، اور تمام راستے دعوتیں کھا کے یہ لوگ آ رہے ہیں۔ یہ طے پایا کیونکہ اس میں بڑے بڑے سردار مکہ بھی ہیں مالدار، تو ایک ایک دن بانٹ دیا گیا کہ آج کھلا صاحب، جس طرح کراچی کے اندر بھی میں نے مثال دی تھی مسجدوں میں افطاری باندھی جاتی، کہ آج کھلا صاحب کی باری ہے، کل کھلا صاحب کی، تو خیر دعوتیں کھاتے، گانے سنتے، ناچ دیکھتے اور عیش و آرام کرتے ہوئے لشکر بنتا چلا جا رہا، جہاں تک کہ یہ مدینے کے قریب بدر کے مقام پر پہنچ رہا۔ آپ ادھر دیکھیے کہ پیغمبر اسلام کس انداز سے تیاری کر رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام کو یہ اطلاع مل چکی کہ ایک طرف تجارتی قافلہ رہا، اور دوسری طرف سے اس کے نام پر، اس کے بہانے پر کفار مکہ کا لشکر بھاگا چلا رہا۔ سنا کہ پیغمبر اسلام نے مسلمانوں کو تیار کیا، 10 رمضان یا 12 رمضان کو شہر مدینہ سے لے کے باہر، شہر مدینہ سے باہر نکلے۔ اکثر مسلمانوں کو یہ غلط فہمی ہوگی کہ ہم اس وقت جنگ کے لیے نہیں جا رہے، یعنی اکثر مسلمانوں کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ کفار مکہ کچھ بھی سہی، اتنی ہمت تو نہیں رکھتے کہ وہاں سے ہمارے شہر میں آ کے ہم پہ حملہ کرے۔ سنا کہ لوگوں نے از خود یہ تصور کر لیا کہ جب تجارتی قافلہ آ رہا، شاید پیغمبر اسلام اس کا راستہ روکنا چاہتے ہیں۔ جنگ کا تصور کسی کے ذہن میں نہیں تھا، یا تھا بھی تو بہت کم لوگوں کے ذہن، جبکہ پیغمبر پہلے سے آگاہ کر کے گئے کہ دیکھو، ایک طرف سے تجارتی قافلہ ہے، ایک طرف سے دشمن کا لشکر، اور ہمیں ان میں سے کسی ایک کا مقابلہ کرنا۔ بلکہ پیغمبر نے یہ تو سورہ انفال کی آیتیں، جائے مسلمانوں، دو سلو تمہاری جانب آ رہے ہیں، لیکن مسلمانوں نے خود یہ تصور کر رکھا یعنی تجارتی قافلے کا راستہ روکنا، چنانچہ ان کے پاس وہ جنگ والا ماحول نہیں۔ اب یہ مسلمان آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، پیغمبر اسلام مسجد النبوی کو ویران نہیں کرنا چاہا، چنانچہ پیغمبر خود گئے تو اپنی جگہ عبداللہ ابن ام مکتوم، یہ پیغمبر اسلام کے ایک ایسے صحابی ہیں جو نابینا، وَلَيْسَ عَلَى الْعَامَى حَرَجٌ، قرآن کی آیت آئی کہ اندھے آدمی پر جہاد نہیں۔ چنانچہ پیغمبر ان کو مدینے میں چھوڑ کے گئے، اور کیونکہ یہ مدینے میں رہ گئے تو ان سے یہ کہا کہ مسجد النبوی کا مصلی تصف حل، تو پیغمبر کی غیر موجودگی مسجد النبوی کی جماعت ختم نہیں ہوئی، بلکہ پیغمبر اپنے ایک صحابی کو مقرر کر کے گئے۔ اور جیسا کہ کئی بار یہ بات اب تو ممبروں سے بیان ہو چکی کہ اس دور میں عورتوں کی ایک بڑی تعداد بھی مسجد میں نماز جماعت پڑھنے آتی تھی، اس لیے جماعت کا سلسلہ بھی بخیر و خوبی چلتا رہا۔ اب پیغمبر اسلام آگے جا رہے ہیں کہ کفار مکہ کے لشکر کا مقابلہ کرنا، لیکن پیغمبر اسلام کا ہمیشہ یہ طریقہ کار رہا کہ جاسوسوں کے ایک لشکر کو، جاسوسوں کی ایک جماعت کو، سراغسان تو نہیں، جاسوس، جنگی جاسوس جسے آج کل سیکرٹ ایجنٹ کہا جاتا، ان کو پیغمبر اسلام ہمیشہ آگے روانہ کیا کرتے تھے کہ تم حالات کی خبر لے کے آؤ۔ پیغمبر اسلام کے بھیجے ہوئے 2 جاسوس بدر کے کنویں تک پہنچ گئے۔ ابھی پیغمبر تو بدر سے بہت دور ہے، یہ پیغمبر کے 2 جاسوس وہاں تک پہنچ گئے، اور اب وہ اس فکر میں ہے کہ ہم اتنی دور آ گئے اپنے ساتھیوں سے، اب تک کافروں کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ یہ سارے واقعات اس لیے ہیں تاکہ آپ کو بتا دیں کہ اللہ کے رسول فقط معجزوں کے ذریعے سے جنگیں نہیں جیتی بلکہ باقاعدہ جو جنگی حکمت عملی ہوتی ہے اس کے مطابق کام ہو رہا. لشکر اسلام آہستہ آہستہ آگے آ رہا اور ادھر پہلے سے جاسوسوں کو بھیجا جا رہا کہ دیکھ کیا اور دشمن کہاں. ابھی چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے 150 کلومیٹر تقریباً 100 میل تک کوئی پتہ نہیں چل رہا, یہاں تک کہ بدر کا کنواں آ گئے. یہ جاسوس مزید آگے بڑھتے لیکن بدر کے کنویں کے قریب جب یہ پہنچے تو بہت پیاسے, چنانچہ انہوں نے پانی نکالا, خود پیا, اپنے اونٹوں کو پانی پلا رہے. یہ وہاں دو عورتوں میں لڑائی ہونے لگی. قریب میں قبیلہ تھا جس کا نام قبیلہ جوہنیہ قریب میں رہتا, دو عورتوں میں لڑائی ہونے لگی. ایک عورت نے کہا کہ میں نے تمہیں کچھ پیسے قرض دیے اور واپس آ گئی واپس تاریخ, تم نے اب تک میرا پیسہ واپس نہیں لوٹایا, جاؤ میرا قرضہ واپس دو. تو وہ جو پہلی عورت جو قرضہ لے چکی اس نے پہلے تو معذرت تھی کہ میرے حالات ایسے نہیں کہ میں تمہیں پیسے دے سکوں, میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہو سکتے, لیکن فکر نہ کرو, ہمیں اطلاع ملی ہے, ہمارے پاس آدمی پہنچا کہ وہ قریشیوں کا مکے والوں کا تجارتی قافلہ جو شام سے آ رہا وہ کل یہاں سے گزرے گا, اور تجارتی قافلوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ جس بستی کے قریب سے گزرتے وہاں کچھ دیر قیام کرتے ہیں, چیزیں خریدتے ہیں, اور جو بستی کے بے روزگار لوگ ہیں ان سے کام کرواتے ہیں کہ مثلاً یہ گھوڑا تھک گیا ہے اس کی مالش کر دو, اس کی مالش کرو, اس کو چارہ دے, اس کو کھانا دو, اس کو پانی دو, خود آرام کرتے ہیں جو بے کھکے سے آتے ہیں. یہ ہر قافلے کی خصوصیت ہوگی. آج بھی یہی ہے کہ آپ بسوں میں جائیں, زیارت پر جائیں, عمرے پہ جائیں, حج پہ جائیں, راستے میں جو بستی آتی ہیں بسیں رکتی ہیں, لوگ آرام کرتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, ڈرائیور مثلاً پیٹرول ڈلواتا, یہ اس قسم کی جو بستیاں ان کو اطلاع رہتی ہے کہ کون کہاں سے آ رہا. تو پہلی عورت نے کہا کہ وہ جو تجارتی قافلہ وہ کل یہاں پہنچے گا اور میں اس میں کام کروں گی اور تمہیں تمہارا پیسہ واپس پہنچا دوں گی. یہ کہا اور عورتوں کا جھگڑا تو ختم ہوا لیکن جاسوسوں کو یہ اطلاع مل گئی کہ ابھی مکے والوں کی فوج کی تو کوئی کچھ پتا نہیں چل رہا لیکن مکے والوں کا تجارتی قافلہ یہاں تک آ گیا. سنا کہ مرتبہ وہ تیل کے ساتھ دوڑ کے واپس پہنچے پیغمبر اسلام کے پاس, اور پیغمبر اسلام کے پاس جا کے یہ اطلاع دی کہ اللہ کے رسول وہ جو تجارتی قافلہ ہے وہ بہت قریب پہنچ چکا ہے, بلکہ ہم سے آگے نکل گیا, وہ تو ہم سے آگے نکل گیا, وہ تو مسلمان ابھی بدر سے بہت پیچھے اور تجارتی قافلہ بدر کے قریب پہنچ چکا, اللہ کے رسول وہ لوگ تو آگے نکل چکے. پیغمبر اسلام نے سنا اور ایک مرتبہ لشکر اسلام کو حکم دیا کہ ہمیں بھی تیزی سے آگے بڑھنا. اچھا وہاں یہ ہوا کہ تجارتی قافلے کی قیادت ابو سفیان کے ہاتھ میں, سنا کہ وہ اپنے دستور کے مطابق قبیلہ جوہنیا میں پہنچا اور وہاں ٹھہرے, ہر قافلہ ٹھہرتا ہے وہاں لوگ ٹھہرے, لیکن ایک مرتبہ پتا نہیں کس وجہ یہ تاریخ میں تقریب نہیں, ابو سفیان کو ایسا اندازہ ہوا کہ ہم سے پہلے ہماری اطلاع مدینے میں پہنچ چکی. سنا کہ وہ پریشانی کے عالم میں بدر کے کنویں کے قریب آیا, وہاں پہ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اسی قبیلے کا, اس نے کہا کہ یہ بتا کہ یہاں کوئی اجنبی آدمی تو نہیں آیا, آج کل ایک دو دن میں کوئی اجنبی تو نہیں آیا. اس نے کہا کہ نہیں میں نے کسی کو نہیں دیکھا, قبیلہ جوہنیا کا ایک کافر وہاں بیٹھا کنویں کے قریب بیٹھا. اس سے جب ابو سفیان نے سوال کیا کہا کہ نہیں یہاں تو کوئی نہیں آیا, ابو سفیان کو کسی وجہ سے یہ اندازہ ہو رہا کہ ضرور یہاں مسلمانوں کو کوئی جاسوس گزرا, اور اگر گزرا ہے تو میرے قافلے کی اطلاع مدینے میں پہنچ چکی ہوگی, مجھے تیزی سے باندھنا چاہیے, لیکن پہلے کنفرم ہو جائے, پہلے تصدیق ہو جائے. اس نے کہا کہ ایسا تجھے نہیں پتا کہ تو ایک ایسے راستے پر بیٹھا جہاں سے ہم لوگوں کے قافلے گزرتے, اگر کبھی بعد میں پتا چلا کہ تو نے ہمارے خلاف ہمارے دشمنوں کا ساتھ دیا اور ان کا راز ہم سے چھپایا تو یاد رکھ قریش میں اتنی طاقت بھی ہے کہ تیرے سارے قبیلے کو ختم کر سکتے, اور اگر یہ ابھی کرے تو آئندہ ہمارا کوئی قافلہ تمہاری بستی میں نہیں رکا کرے گا اور تم لوگ پاپو مر جاؤ گے. جو سڑک کے کنارے شہر ہوتے, کھڑی سڑکوں کے کنارے, ان کا سارا روزگار کا کار و مدار قافلوں پہ ہوتا, تم لوگ بھوکو مر جاؤ گے, قریش سے جھگڑا مول نہ لینا, ان کے قافلے سب سے زیادہ یہاں سے گزرتے. پھر بھی اس نے کہا کہ نہیں مجھے کچھ نہیں معلوم, البتہ اتنا کہہ سکتا ہوں کہ کل دو گھوڑے سوار, کل دو اونٹ سوار یہاں پہ آئے تھے, کچھ دیر یہاں کھڑے رہے, پانی پیا, جانوروں کو پانی پلایا, چاروں طرف دیکھا, اور پھر بجائے آگے جانے کی جہاں سے آئے تھے واپس وہیں چلے گئے. یعنی یہ تو ایک عجیب بات ہو گئی کہ یہ لوگ نکلے کیوں ہیں گھر سے باہر, اگر کسی شہر تک گاؤں تک جانا ہے تو وہاں جان, آگے راستے سے کیوں چلے گئے, صرف اتنا میں نے دیکھا. اب ان دمیان نے سنا کہا یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ لوگ کہاں کے ہیں, قبیلہ جوہنیا کے آدمی نے کہا کہ نہیں, نہ میری ان سے کوئی بات ہوئی نہ وہ میرے قریب آئے. ابو سفیان نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ ہم کے اونٹ کہاں کھڑے تھے. اس نے کہا وہ مثلا اس کونے کے اندر کھڑے. اب وہاں گئے ابو سفیان, اونٹوں کی مہنگیاں موجود تھیں, چنانچہ اس نے ان مہنگیوں کو اٹھایا اور ان کو چھوڑا, کیونکہ اسے پتا
کہ مدینے والوں کے اونٹ کی بیٹیوں کو پہچاننا بہت آسان ہے. یہ ساری تفصیلات میں اس لیے بھی بتا رہا ہوں, ایک تو یہ سیرت رسول کا حصہ, پھر یہ بھی آپ کو پتا چلے جو زمانے میں سب لوگ ایسا نہیں ہے کہ بالکل سیدھے سادے نا سمجھ بے وقوف تھے, نہیں, بہرحال دونوں طرف سے حکمت عملی سے کام لیا جا رہا. اونٹ کی مہنگیاں سن مہنگیوں کو تھوڑا اس میں سے کھجور کی گٹھلیاں نکل آئیں. یہ آپ کو معلوم ہے, آپ نے یہ جملہ اکثر علماء سے سنا کہ خیبر کی لڑائی سے پہلے مدینے کے لوگوں نے پیٹ بھر کے کھجور نہیں کھائی, اور جب پہلی مرتبہ پیٹ بھر کے کھجور کھائی تو وہ دن اس کے لیے عید کا دن بنا. کیوں؟ عرب کے اندر کھجور کی وہی اہمیت جو مطلب ہم لوگوں کے یہاں بریانی اور پلاؤ کی اہمیت ہوتی, لیکن آپ لوگوں کے یہاں شاید اس سے زیادہ دال کی اہمیت ہو جس میں گوشت بڑا ہوا ہے. یہ ہر کلچر کا اپنا اپنا مسئلہ, کچھ لوگوں کو بریانی زیادہ اچھی لگتی ہے اور کچھ لوگوں کو دال زیادہ اچھی لگتی. خیر بھارت, تو جو ہم لوگوں کے یہاں بریانی یا پلاؤ یا قورمے کی اہمیت ہے وہ عرب میں کھجوروں کی اہمیت, اور اسلام میں بھی کیونکہ کھجور رسول اور امام کا بھی من پسند کھانا, پیغمبر اسلام اور پورے 12 اماموں یعنی 14 معصومین کھانے کی چیزوں میں سب سے زیادہ رقا پسند, کھجور سب سے زیادہ پسند. یہی وجہ کہ فطرہ اگر آپ دیکھ سب سے بہترین فطرہ سب سے زیادہ ثواب والا فطرہ ہو, یہ جو آپ روٹی یا گندم کا نہ دیں, چاول کا نہ دیں, آپ کا یہ کہ پلاؤ اور بریانی کا نہ دیں بلکہ کھجور کا دیں, اس لیے کہ اپنی پسندیدہ چیز سے زیادہ ثواب امام اور رسول کی پسندیدہ چیز کو دینے میں. تو بہرحال کھجور ایک انتہائی اہم غذا مانی گئی. اسی طرح اگر کوئی آدمی روزے نہیں رکھتا اور بعد میں اسے غلطی کا احساس ہوا, اس نے کفارہ دیا یعنی 60 غریبوں کو کھانا کھلاؤ, یا جو بوڑھے آدمی روزے نہیں رکھتے ہیں اور ہر روزے کے بدلے میں کھانا کھلاتے ہیں, اس میں آپ کی مرضی تو ہے جو کھانا آپ چاہیں غریب کو کھلا, لیکن اگر کوئی آدمی یہ پوچھے کہ مجھے وہ کھانا بتائیے جس کا ثواب سب سے زیادہ, تو کھجور روزے کے کفارے میں بھی سب سے زیادہ ثواب کھجور کھلانے میں, اور جتنے بھی اسلام میں کفارے اور کھانے اس اعتبار سے کہ عرب کے ماحول میں کھجور سب سے اہم چیز, لیکن کھجور اتنی ملتی نہیں ہے, خصوصاً ہفتے والوں کے پاس تو کھجور ہے ہی نہیں, پورا مکہ پہاڑی علاقہ ہے وہاں کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی. حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع, پروردگارا تیرے حکم پر میں نے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے ایسے مقام میں چھوڑا ہے کہ جہاں گھاس کی پتی بھی نہیں اگا کرتی. کھجور زیادہ تر مدینے میں اور کہیں عرب میں نہیں, سنا کہ مکے والے وہ کھجور کھا سکتے ہیں جو مدینے سے ان کے یہاں بھیجی جائے. مدینے والوں کا مسئلہ یہ کہ ان کے قدم قدم سے کھجور. خیر بہرحال میں زیادہ تفصیل میں چلا گیا. ابو سفیان نے اونٹوں کی مہندیوں کا مہندی کو تھوڑا تو کھجور کی گٹھیاں لی, ہاں میں پہچان گیا کہ یہ دو آنے والے مدینے کے آدمی تھے, اس لیے کہ صرف مدینے والے وہ جو کھجور اپنے اونٹوں کو کھلا سکتے, باقی عرب والے آدمیوں کو کھجور نہیں کھلا سکتے, اونٹوں کو کہاں سے کھلائیں گے. لیکن مکے میں چونکہ کھجور مدینے میں چونکہ کھجور کثرت کے ساتھ پائی جاتی, کھجوری کھجور آج بھی آپ جا کے دیکھیں تو کھجوروں کے باغات نظر آ رہے ہیں, کیونکہ مدینے والوں کے پاس اتنے کھجور کہ وہ جانوروں تک کو کھلاتے. اب اس دھیان نے پہچان لیا, جیسے ہی پہچانا دوڑ کے واپس اپنے قافلے سے کہا, اپنے قبیلہ دنیا جو ہے یہ ایک ایسی جگہ واقع ہے جہاں کم سے کم 2-3 دن قافلے آرام کرتے ہیں بیچ راستے سے, کہا کہ آرام آرام چھوڑو, اس پر ہمارے سر پہ آ پہنچا. مدینے والوں کے جاسوس جہاں تک آتے ہیں ان کا قافلہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے, چلو بھاگ چلو. یہ کہہ کے پورے تجارتی قافلے کو آرام سے اٹھایا اور تیزی کے ساتھ چلے, اور پھر بھی یہ خوف کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے دشمن ہم سے زیادہ تیزی سے آئے تو راستہ بدل گئے, اور یہ بالکل یہ غیر معروف اور پرانے راستے سے اپنے لشکر کو لے کے مکہ چلا گیا. اس راستہ بدلنے کی وجہ سے یہ ہوا کہ وہ جب مکے سے لشکر آ رہا وہ تجارتی قافلے سے نہیں ملنے پائے, لیکن اگر یہ اسی راستے سے مکے جاتے جس سے عام طور پہ لوگ جا رہے تو جو مکے سے ابو جہل کا لشکر آ رہا ہے اور یہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ ایک ساتھ مل جاتے اور پورے اکٹھا ہو جاتے, لیکن وہ جو کہ دوسرے راستے سے اپنے ساتھیوں کو لے کے گیا تو وہ مکہ پہنچ گیا اور بڑی تیزی سے گیا, اور یہ لوگ اب ابو جہل وغیرہ وہ چلتے چلتے یہاں بدر کے قریب آ پہنچے. تو اب یہ صورتحال بنی کہ ابو سفیان وہ اپنے ساتھیوں کو لے کے سامان تجارت کو لے کے مکہ پہنچ گیا, بلکہ بعض روایتوں میں ہے کہ اس نے فوراً پھل بھی بھجوایا, جیسے ہی مکہ پہنچے اطلاع ملی تو پورا مکہ خالی. خاص طور پر جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جن کا سامان لے کے آیا ان میں سے تو کوئی بھی نہیں, پوری اطلاع ملی فوراً خاص سے بھجوایا کہ میں مکے پہنچ چکا ہوں. لیکن ہمارے بعض علماء نے کہا کہ نہیں, یہ والی روایت بہت کمزور ہے, اور جنگ قدر کچھ اور بھی ایسی روایتیں کتابوں میں لکھی گئی جس سے یہ ظاہر ہوتا کہ بعد میں بنو امیہ کے بعد نکاحوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ روایتوں کو بنایا گیا. اب اس کی تفصیل میں جانا دیکھا. بہرحال تجارتی قافلہ پہنچ گیا. اب اس جہل کا لشکر کیونکہ عام راستے سے آ رہا ہے, اسے یہ قافلہ نہیں ملا. چلتے چلتے وہ بدر تک پہنچ گئے. پہلے زمانے میں بدر تک تو ہر اس آدمی کو آنا پڑتا ہے جو مدینے جانا چاہتا. جیسے کراچی سے لاہور جائے تو حیدرآباد تو ضرور راستے میں آئے گا, تو خیر ملک بدر کے قریب. وہاں کیا ہوا, یہ جو دو سراغ رسان تھے جنہوں نے عورتوں کی بات سنی, انہوں نے جا کے پیغمبر کو بتا دیا کہ اب وہ لشکر بہت قریب, اب وہ تجارتی قافلہ بہت قریب آ گیا. ان سراغ رسانوں کو جاسوسوں کو بھی بیچاروں کو نہیں پتا کہ ایک لشکر بھی آ رہا, جو خالی تجارتی قافلے کی بات عورتوں نے سن کے چلے. لیکن پیغمبر اسلام کو معلوم کہ عقل کیا حقیقت ہے, رسول تو بہرحال ان چیزوں کو جانتا. غیر عام مسلمانوں نے سنا کہ تجارتی قافلہ بہت قریب آ رہا, انہوں نے سوچا کہ ہماری منزل قریب آ گئی. چنانچہ وہ لوگ تیزی سے آگے بڑھنے لگے. یہ لوگ تیزی سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. راستے میں ایک منزل پر, راستے میں ایک مقام پہ ان کے ہاتھ میں دو غلام آ گئے. یہ دو غلام مکے کے لشکر والے تھے جو کسی کام یا پانی بھرنے کے لیے گھر آ رہے تھے, مسلمانوں نے پکڑ لیا. اور مسلمانوں نے پکڑ کے یہ سوال کیا کہ یہ بتاؤ اب تجارتی قافلہ کہاں. تو غلام کٹ بٹائے, تم ان کو تو پتا ہی نہیں کہ تجارتی قافلہ کیا چیز, وہ تو لشکر میں آ رہے ہیں. پیغمبر اسلام نماز پڑھ رہے تھے, پیغمبر کی نماز جاری تھی اور اس دوران یہ دو غلام پکڑے تھے. اب پیغمبر نماز پڑھ رہے ہیں اور ان غلاموں کو پکڑا اور سوال کیا گیا. غلاموں نے کہا کہ کوئی تجارتی قافلہ یہاں نہیں ہے, تم کو غلط فہمی ہو رہی. مسلمان یہ سمجھے بھائی دشمن کے کسی بھی آدمی کو پکڑو گے وہ صحیح بات تو نہیں بتائے گا, وہ سمجھے کہ یہ بات چھپانا جا رہا. چنانچہ اس نے سختی کرنا شروع کی کہ بتاؤ ورنہ ہم تم کو سزا دیں. اس نے کہا کہ میں پھر بتا ہم پھر بتاتے یہ قافلہ نہیں بلکہ لشکر آ رہا ہے کافروں کا, مکے والوں کا تمہارے خلاف بہت بڑا لشکر. ایک مرتبہ مسلمان پھر یہ سمجھے کہ یہ ہم کو دھوکہ دیا جا رہا, لشکر کی بات کہی جا رہی ہے تاکہ ہم ڈر کے واپس چلے جائیں. اصل میں لشکر نہیں ہے بلکہ تجارتی قافلہ. اب مسلمانوں کے ذہن میں یہ خیال ہے غلام سچ بتا رہے ہیں کہ کوئی قافلہ نہیں ہے لشکر, اور مسلمان بھی بہرحال یہ فطری چیز ہے کہ یہ خیال ضرور آتا کہ یہ لشکر کو بچانے کے لیے غلط بات کہہ رہے ہیں. پیغمبر اسلام نے نماز پڑھ لی اور ایک مرتبہ مسلمانوں کو مخاطب کیا اور کہا کیوں ان کی پیچھے کھڑے, وہ جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب ذرا مسلمان سڑک بٹائے, اللہ کے رسول کیا مطلب, یہ لشکر کہاں سے نکل آیا, ہم کو تو تجارتی قافلے کی اطلاع. پیغمبر نے کہا اتنی دیر سے یہ بیچارے صحیح کہہ رہے ہیں, تم ان کی بات کو نہیں مانتے ہو. حقیقت یہی ہے کہ قافلہ چلا گیا. اب مہاراج لشکر ہے وہ پار ہے جس سے ہمیں مقابلہ کرنا. پھر وہ واقعات پیش آیا جو میں نے دو منگل پہلے تقریر کے آخر میں ضمن بتا دیا. جب پیغمبر نے کہا کہ اتنا بتاؤ کہ کتنے آدمی ہیں اس لشکر, غلاموں نے گھبرا کے کہا کہ یہ تو ہم کو نہیں معلوم کہ کیا گنتی, بہت بڑا لشکر, تعداد کیا ہے یہ نہیں بتا. پیغمبر نے کہا یہ بتاؤ کھانے پینے کا کیا انتظام ہوتا, ہم کو خود اپنا انتظام کرتے ہیں کہاں کے نہیں. پورے لشکر کے لیے ایک دعوت ہوتی, ایک دن ایک سردار, ایک دن ایک سردار, ایک دن ایک سردار. پیغمبر نے کہا یہ بتاؤ کہ کتنے اونٹ سماج لہر کیے جاتے ہیں, وہ کہا کہ کسی دن نو اونٹ کسی دن دس اونٹ, عرب میں ایک اونٹ میں 100 آٹھی پیٹ بھر کے کھا لیں آرام کے ساتھ. چنانچہ پیغمبر نے کہا کہ اگر ایک دن 9 اور ایک دن 10, اس کا مطلب یہ ہے کہ لشکر کی تعداد 900 اور 1000 کے درمیان, اور یہ وہی 950 بات میں نکلی. خیر چھوڑو ان غلاموں کو, جن سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں, یہ کہہ کے پیغمبر نے ان کو جانے کی اجازت. اور پھر ایک مرتبہ اب پیغمبر نے سارے مسلمانوں کو بٹھا دیا. کچھ ایسے واقعات پیش آئے جو تاریخ میں کچھ اور, لیکن حقیقی روایتیں کچھ اور ہیں, وہ میں نہیں بتا سکتا. بہت ہی مختصرا اس مرحلے کو مجھے آگے پہنچا دینا. البتہ اس موقع پر مقدار جو پیغمبر اسلام کے اہم ترین صحابیوں میں ایک, سب سے بڑے صحابی سلمان, دوسرے نمبر پر ابو ذر, تیسرے نمبر پر مقدار, ہمارے یاسر بھی چوتھے نمبر میں آتے, وہ مقدار اس موقع پہ ایک ایسی تاریخی تقریر کی یہ بات یہ ساری زندگی اصحاب رسول کہتے رہے کہ کاش وہ جملہ کہنے کا شرف ہم کو ملتا کہ جو مقدار نے اسے کہا. وہ واقعہ کیا ہوا کہ جب غلام کی اطلاع دے کے چلے, تین چیزیں آپ نے سنی کہ کس طرح ابو سفیان کا قافلہ بچ گیا, ابو جہل کا لشکر بڑھتے بڑھتے مدد کے قریب آیا, اور یہاں پیغمبر ابھی تیس راستے میں ایک قدم سے مسلمانوں کو پتا چلا کہ ہماری توقعات سے برخلاف بجائے تجارتی قافلے کے ہمیں لڑائی لڑنا. چنانچہ پیغمبر نے پہلے مسلمانوں کو آگاہ کرنا چاہوں, سب کو بٹھا اور بٹھانے کے بعد کہا کہ اے مسلمانوں, اب یہ صورت حال, میں نے تمہیں مدینے سے نکلتے وقت بھی بتایا لیکن تم نے خیال نہیں کیا, لیکن اب یہ صورت حال کہ ہمیں میدان جنگ میں جانا پڑے گا, بتاؤ تمہاری کیا رائے. بعض اہم ترین مسلمانوں کے کچھ ایسے جملے, تو پیغمبر اسلام کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا. اور پیغمبر اسلام انتہائی جلال میں آ گئے. اس وقت جناب مقداد ابن اسود کھڑے تھے. قرآن کریم میں ایک واقعہ کہ جس وقت بنی اسرائیل کو جناب موسیٰ بچا کے لے آئے, فرعون کے مظالم سے بچا کے لے آئے, اور پھر ایک مرتبہ فرعون سے لڑائی لڑنا پڑا, تو بجائے اس کے کہ بنی اسرائیل موسیٰ کا احسان مانتے اور یہ کہتے کہ یا نبی اللہ آپ نے ہم پر احسان کیا, ہماری خاطر اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا ہے, ہم آپ کا مقابلہ کریں. قرآن کہتا ہے کہ بنی اسرائیل نے کہا بس اب ہنسا بر خوفا بقاتلا وکیل کا ہونا لگوائے, چاہے موسا تم اور تمہارا خدا جا کے لڑائی لڑے, ہم یہاں آرام سے بیٹھے تھے تماشا دیکھے. یہ قرآن کی آیت. جناب مقداد کھڑے اور کہا کیا کہ رسول وہ بنی اسرائیل تھے جنہوں نے اپنے نبی کو یہ جواب دیا بس اب ہنسا بر خوفا بقاتلا, اے موسیٰ تم اور تمہارا پروردگار جا کے استعمال کرے, انہا ہونا لقائدون ہم یہاں بیٹھے, لیکن خدا کی قسم اللہ کے رسول آپ ہمیں جہاں لے جائیں ہم آپ کے ساتھ جائیں گے, حتیٰ یہ کہ پل کے حبشہ کے آخری کونے میں بھی اگر آپ لے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم بنی اسرائیل کی طرح اپنے نبی کو چھوڑنے والے نہیں. جیسے ہی جناب مقداد نے یہ جملہ کہا پیغمبر کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور پیغمبر نے کہا مقداد خدا تمہیں جزائے خیر سے بیٹھ جاؤ. اب اس کے بعد پیغمبر ہم سارے مدینہ کی جانے چھوڑے. میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ یہ اختلاف ہے کہ بدر کے صحابیوں میں کتنے انصار ہیں کتنے مہاجرین, لیکن یہ سب مانتے ہیں کہ اکثریت بہرحال انصار کی یا 216 تھے یا 229 تھے یا 236, بہرحال 216 تک تو یقیناً انصار مسلمانوں کے فوج انصار کی تعداد زیادہ. پھر ایک اور مسئلہ کہ جب پیغمبر ہجرت کر کے مدینے آ رہے تھے تو اس وقت انصار نے پیغمبر سے وعدہ کیا کہ اللہ کے رسول آپ مدینے میں چلے, مدینے میں اگر کوئی آپ پہ حملہ کرے گا تو ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو آپ پہ قربان کریں, یہ وعدہ تھا. لیکن اب اس وقت جو بات قانونی اعتبار سے یہ معاہدے کے خلاف ہو رہی ہے بات, کیونکہ پیغمبر مدینے سے باہر آ چکے ہیں, یعنی جو انصار پیغمبر سے وعدہ کر کے لائے تھے پیغمبر, اب انصار پر پیغمبر کی مدد کرنا اس وعدے کی وجہ سے واجب نہ رہے, کیونکہ وعدہ تھا کہ مدینے میں کوئی حملہ کرے تو ہم آپ کے ساتھ دیں, مدینے کے باہر کی ذمہ داری نہیں لی. تو انصار کے ساتھ دو مسئلے ہو, ایک تو ان کی تعداد زیادہ ہو اور دوسرا یہ ہے کہ جو ان کا عہد ہے پیغمبر سے اس کے اعتبار سے وہ آزاد واپس جا سکتے. چنانچہ پیغمبر نے انصار کو دیکھا, انصار کے سردار سے سعد ابن معاذ جو بڑی عظیم صحابی ہیں جنہیں بعد میں بیوی سے بد اخلاقی کی وجہ سے عذاب قبر ہوا, لیکن بہت عظیم شخصیت ہے ان کی, یہ کھڑے ہو. پیغمبر نے ان کو اشارہ کیا یہ کھڑے ہو. پیغمبر نے کہا کہ اے سعد مقداد کی بات کو تم نے سن, مقداد مہاجر, مہاجرین تو ہر وقت پیغمبر کا ساتھ دیں, مثلا انصار کا, اس کی بات سنی تم کیا کہتے ہو؟ سعد ابن معاذ نے کہا اللہ کے رسول ایسا لگ رہا کہ مدینے سے آپ ہمیں لے کے چلے تھے, اب آپ کا ارادہ کچھ بدل گیا. پیغمبر اسلام نے کہا کہ ہاں, تمہارے ذہن میں یہ خیال تھا کہ تمہیں جنگ نہیں کرنا, لیکن اب یہ جنگ ہو کے رہے گی, پروردگار مجھے یہ پیغام دے دوں گا, اب بتاؤ کہ تمہاری رائے کیا, کیونکہ معاہدے کے اعتبار سے تو یہ آزاد. سعد ابن معاذ نے کہا اللہ کے رسول جب ہم نے آپ کو تسلیم کیا اور آپ کے کہنے میں خدا کو تسلیم کیا اور آپ کی اطاعت سے قسم کھائی تو اب ہم سے پوچھنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اب آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سے کوئی سوال کریں, خدا کی قسم اور اس بات کی قسم جس نے آپ کو بھیجا, اگر آپ ہم کو لے کے سمندر کے قریب جائیں اور چاہیں کہ سمندر میں گھس جاؤ تو ہم آپ کے حکم سے سمندر میں گھس جائیں گے. پروردگار وہ وقت جلد از جلد لا کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ ہم کس طرح سے آپ کی فرما برداری کرتے اور پھر آپ کی آنکھیں ہمارا عمل دیکھ کے ٹھنڈی ہو, اللہ کے رسول آپ چلے ہم آپ کے ساتھ. سعد ابن معاذ کی جوشیل اور ایسی تقریر میں بھی جو ہر مومن کی زبان میں ہونا چاہیے. پیغمبر اسلام کو انتہائی خوش کیا, پیغمبر نے کہا چلو اب ہم چل رہے ہیں. اور اسی منزل پر بعض علماء کہتے کہ پیغمبر جو جنگ بدر کا بڑا عالم تھا اس کو منگوا کے امیر المومنین کے ہاتھ میں دیا, کیونکہ اب یہ فوجی لشکر بن رہا. جنگ خیبر میں تو عالم ملا ہی, بدر کی لڑائی میں بھی مولا ایک کائنات کے ہاتھ میں بڑا عالم دیا گیا. پیغمبر نے تین عالم بنائے, دو چھوٹے عالم تھے, ایک مہاجرین کے لیے جو جناب محمد ابن عمیر کو ملا, وہ پیغمبر کے صحابی جنہوں نے مدینے میں انقلاب برپا کیا, اور انصار کا عالم انہیں سعد ابن معاذ کو دیا گیا. لیکن پورے لشکر کا عالم جو بڑا عالم وہ امیر المومنین کے ہاتھ میں دیا گیا اور قاتل. اور پھر اس وقت پیغمبر نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک کو واپس بلا لیا, ابو لبابہ ان کا نام, مدینے کی مسجد میں ان کے نام سے انتہائی اہم ستون, جب بھی آپ مدینے کبھی جائیں تو ستون کے قریب دعا مانگنا اور دو رکعت نماز پڑھنا نہ بھولیے گا, اس کا نام ہے ستون ابی لبابہ. یہ مدینے کے پرانے رہنے والے مگر بعد میں اس بات ہے کہ کئی سال بعد ان سے غلطی ہو گئی اور پھر انہوں نے اس ستون کی بات ابھی میں امام کو تو میں مقرر کر کے آیا ہوں لیکن اب ہم جنگ کرنے جا رہے ہیں یہاں کے مدینے میں حاکم بھی ہونا چاہیے ایک نائب ابو لبابہ تم جا کے مدینے کی حکومت سنبھالو اور عبداللہ وہ مسجد النبوی کی امامت سنبھالے جنہیں کہ پیغمبر نے ابو لبابہ کو آفس دیا یہ ابو لبابہ مدینے کی مدینے کے شہر کے حاکم بن گئے یعنی پیغمبر نے پوری تیاری کر لی اور طریقہ بتایا کہ اگر آئے اس طرح سے باہر ہے تو اس کو کس طرح سے اپنا نائب مقرر کرنا مدینے کا حاکم بھی بنا مدینے کی امام جماعت کا انتظام ہوا اب پیغمبر آگے بڑھے مسلمانوں کے پاس سواری کا جانور بہت کم چنانچہ ہوا یہ ہے کہ تین آدمیوں میں ایک اونٹ آتا اور اونٹ پر ایک وقت میں دو سے زیادہ آدمی نہیں بیٹھ سکتے گلپتن کے ساحل پر اونٹ کی سواری کرنا غلط چیز لیکن صحرا اور ریگستانوں میں میدان جنگ میں جا کے دشمن کا مقابلہ کرنا غلط چیز اس لیے کہ ساحل سمندر کے اونٹ پہ تو کبھی پوری فیملی بھی ایک اونٹ پہ بیٹھ جاتی پندرہ پندرہ آدمی چلتے ہوتے لیکن میدان جنگ میں تو یہ نہیں چلے گا اس لیے میدان جنگ ایک اونٹ پہ صرف دو آدمی بیٹھ سکتے اور ہر تین آدمیوں میں پیغمبر نے ایک اونٹ رکھا تو نتیجہ یہ ہے کہ دو دو آدمی پاری پاری بیٹھتے دو دو آدمی بیٹھتے ہیں ایک آدمی پیدل چلتا پھر دو میں سے ایک اترا یہ اس کی جگہ بیٹھا پھر ایک پہلا اترا اور جو اترا ہوا تھا وہ بیٹھا اس طرح لوگ چل رہے ہیں پیغمبر اسلام کا جو اونٹ تھا اس میں بھی پیغمبر کے دو شریک ہو بالکل حساب سے پیغمبر نے سب کو بٹھایا تھا پیغمبر کے ساتھ ایک تو امیر المومنین تھے وہ تو بہرحال قاری تھے اسلام میں کہیں وضاحت کی ضرورت ہی نہیں اور ایک یہی ابو لبابہ جنہیں پیغمبر نے ابھی مدینے میں بھیجا تو یہ طریقہ تو شروع سے چلا رہا امیر المومنین اور ابو لبابہ دونوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا تھا کہ اللہ کے رسول ہمارا دل یہ گوارا نہیں کرتا کہ ہمارے آرام کی خاطر ہاتھ پیدل چلے باقی تو ٹھیک ہے سب لوگ اپنی اپنی جگہ بدل رہے ہیں ہم دونوں خوشی سے اپنا حق آپ کو دے رہے ہیں اور آپ اٹھنے نہ اترے جو دوسری جگہ ہے اس پر ہم باری باری جگہ کو بدلا کریں پیغمبر اسلام نے سنا اور ایک مرتبہ کہا کہ اے علی اور اے ابو لبابہ تم کیا سمجھ رہے ہو نہ تو تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور میں تم سے زیادہ کمزور ہوں اور مجھے اونٹ کی ضرورت اور نہ ہی میں خدا کی رحمت کا تم سے کم ہوتا اگر تم پیدل چل کر زیادہ ثواب لے رہے تو مجھے بھی زیادہ ثواب چاہیے اس لیے میں بھی اپنی باری سے پیدل چلوں گا اور تمہیں آگے اونٹ پہ بیٹھنا پڑے گا یعنی اگر کوئی آدمی اپنا حق توڑ بھی رہا ابھی ایک مسئلہ کہ بہرحال ثواب تو اس کو مل رہا ہے جو حق توڑ رہا تو پیغمبر کہہ رہے کہ اے علی اگر تمہیں خدا کی بارگاہ سے زیادہ ثواب چاہیے تو میں بھی انا محتاج ہوں میں بھی پروردگار عالم کے ثواب کا محتاج ہوں ثواب کی خاطر میں پیدل چلوں گا اور یہ کہ ابو لبابہ سے واپس مدینے جانے سے یہی صورت حال رہی لیکن جب ابو لبابہ چلے گئے اب دو آدمی بچے پیغمبر نے پھر ایک اور گروہ میں سے ایک آدمی کو بلا کے اپنی تعداد تین کر دی میں یہ نہیں چاہتا کہ ہم مسلمانوں کے مقابلے میں مجھے کسی قسم کی کوئی سہولت دی جائے اور اب ایک مرتبہ یہ لشکر آگے بڑھ رہا لشکر آگے بڑھتے بڑھتے اس مقام پہ پہنچ گیا کہ جہاں بدر کا کنواں کنویں کے اندر تو پانی خالی نہیں یا بہت ہی زیادہ گہرائی میں تھا اور میدان جنگ اتنی فرصت جس کے پاس کہ اگر پیاس لگے تو وہ باری باری آتے ڈول دکھائے اس اعتبار پیغمبر نے بدر کے کنویں سے کچھ فاصلے پر ایک مقام پسند کیا یہ مقام ایسا تھا کہ جہاں پہ پانی کا انتظام تھا تھوڑا سا چار پانچ کے چھوٹے چھوٹے چشمے بنے ہوئے پیغمبر اسلام نے ان چشموں سے چشموں کے چاروں طرف پہرا لگایا اور پھر میدان جنگ میں پانی کو مسئلہ نہ ہو اس لیے ایک بڑا سا ہاؤس کھولا نالیوں کے ذریعے سے ہر چشمے کو ہاؤس سے ملا دیا ہاؤس کا پانی بھر گیا اور چشموں کے اوپر پہرا لگ چکا لیکن اب اگر پیغمبر یہاں رہے تو یہاں پانی ملے گا ایک اور مشکل وہ یہ کہ یہاں پوری ریتیلی زمین ریتی ریت ہے جس کی وجہ سے دوڑتے ہوئے چلتے ہوئے تلوار چلاتے ہوئے پیر پھنس جاتے ہیں ساحل سمندر پہ اگر آپ کبھی چلے ہوں تو اندازہ ہو کہ اگر ریت زیادہ ہو تو آدمی کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے پوجا یہ کہ لڑنا اور تلوار چلانا اور تیر چلانا پیغمبر اسلام نے یہ مقام پسند اور جیسے ہی پیغمبر یہاں پہنچے تقریباً اسی کے اس سے کچھ پہلے یا اس سے کچھ بعد کفار مکہ کا لشکر بھی یہاں آ گئے اب دونوں لشکر آپ نے سامنے آ گئے کفار مکہ کو جو جگہ ملی وہ بڑی بالکل ہموار سی جگہ تھی کہ جیسے فرش ہوتا مسلمانوں نے یہ منظر دیکھا مسلمان بہت گھبرا اگر کفار مکہ کے لیے بھی ایک پریشانی ہوئی کہ ان کو پانی نہیں مل رہا وہ پانی سے دور لیکن زمین ان کی بالکل صاف صاف و شفاف زمین جہاں لڑنا بہت آسان مسلمانوں کی زمین بڑی خطرناک زمین شاید 16 رمضان کو دونوں لشکر جمع ہو مسلمان بڑے پریشان کہ اللہ کے رسول یہ کیا ہوا ہمیں ایسا مقام ملا ہے کہ ہم لڑ بھی نہیں سکتے اور اب تو اپنی جگہ بدل بھی نہیں سکتے کیونکہ جو اچھی جگہ ہے اس کے کافر ثابت ہو چکے ہیں. اور کچھ لوگوں کے ذہن میں وسوسے بھی آئے کہ پیغمبر اسلام نے یہ معاذ اللہ غلطی کیسے کر دی. اس رات کو بہرحال ہم نے جو ہونا تھا ہو گئے, سارے مسلمان جاتے تو پیغمبر اسلام نے ساری رات رات سے گزاری اور ساری رات اللہ کی عبادت کرتے رہے. وہ ایک دعا مانگتے رہے کہ پروردگار چند تیرے نام لیوا, اگر یہ بھی اس دنیا میں نہ رہے تو کون ہوگا تیرا نام لینے والا. اور پیغمبر اسلام کی دعا نماز صبح کے کچھ بڑی خاطر. اور اسی وقت ایک اور واقعہ پیش آ گیا, وہ یہ کہ جتنے بھی مسلمان کو بعض روایتوں میں سب کے سب اور بعض میں ان کی اکثریت اختلاف ہو گیا, حضور واجب ہو گیا. اب میدان جنگ کے اندر یا پینے کا پانی زیادہ اہم مسئلہ, وہاں پہ غسل کا انتظام کیسے ہو؟ یا پروردگار عالم نے خود ایک ایسا انتظام کر دیا کہ یہ مجاہدین جو میدان میں جائیں گے وہ سب پاک و پاکیزہ ہو کے جائیں, سب پہ غسل واجب ہو گیا جو اس رات کو سو رہے. جاگنے والوں یا پیغمبر اسلام کا نام تھا یا امیر المومنین کا, جو کہ امیر المومنین کو پیغمبر نے خاص وجہ 3 مرتبہ بدر کے کنویں تک بھیجا اور اسی وقت موقع پر ایک موجودہ پیش آیا, وہ تو انشاءاللہ آئندہ تقریر میں آئے گا. باقی سارا لشکر سو رہا اور سب کے اوپر غسل واجب ہو رہا. صبح کے قریب جب سب بیدار ہوئے تو پریشان کہ نماز صبح پڑھنا اب تک تیمم کی آیت نازل نہیں ہوئی, صبح کی نماز پڑھنا سب نجس. اور ساتھ ساتھ یہ کہ دشمن کے مقابلے میں نجافت کی عالم میں میدان میں جائیں یہ دل گوارا نہیں کر رہا. خیر جیسے ہی مسلمانوں پر پریشانی ماری صبح کی نماز کا وقت آیا اور ایک مرتبہ آسمان پر بادل آیا. عرب میں بارش بہت کم ہوتی لیکن جس رات کو بدر کی لڑائی ہوئی, جس دن بدر کی لڑائی ہوئی اس دن کے آغاز ایک مرتبہ ایسی بارش ہوئی کہ جس کے 3 نتیجے نکلے. پہلا نتیجہ یہ نکلا کہ اس بارش کی وجہ سے سب کا غسل ہو گیا. بارش کے پانی میں غسل اور وضو کی اجازت تو آج کے مراجے بھی دیتے, اس لیے کہ بالکل صحیح آپ غسل کر سکتے ہیں. وضو کرنے میں تو شاید پھر بھی مسئلہ ہو جائے بارش, یہ بارش کا پانی سر پہ گر رہا ہے, اگر سر پہ کوئی امامہ یا ٹوپی نہیں اور سر کے بال سیدھے ہو گئے تو مقام میں پریشانی ہو, لیکن غسل تو بہت آرام سے ہو سکتا ہے بارش کے پانی. یہ ایسی رحمتیں خدا نازل کہ جس کی وجہ سے سب مسلمانوں کا غسل ہو گیا اور سب ماں کو پاکیزہ طاہر اور مطہر ہو گئے, سب ماں کو پاکیزہ اور طاہر ہو گئے. اب ایک میں یہ فائدہ ہوا, اس بارش کا دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمان جس ریتیلی زمین کو دیکھ رہے, بارش پڑنے کی وجہ سے یہ زمین جو ہے سخت ہو گئی. بارش پڑنے کی وجہ سے جیسے مکانوں کا صحن ہوتا ہے جس کے اوپر شفا پوتی کر دی جائے, یعنی اپنی زمین سخت ہو گئی لڑنے کے لیے بہترین. اور تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ کفار حقہ کی جو پہلے بالکل بہترین زمین, پانی پڑنے سے یہ سب پیڑی ہو گئی اور اس کے اندر پھسلنے اور مقابلہ کرنے کے امکانات بہت کم ہو کے رہ گئے. تو یہ بارش مسلمانوں کو ظاہر اور مظاہر کیا, کفار حقہ کی لڑائی کے بہترین میدان کو پیلا میدان بنا کے ان کو ناکام کر دیا, مسلمانوں کی ریت کو مسلمانوں کے ریتیلے میدان کو ایک بہترین میدان میں تبدیل کیا. پیغمبر نے کہا یاد رکھو کہ یہ اللہ کی پہلی رحمت آئی. اور اس کے بعد مسلمان نماز صبح پڑھ کے تیار ہوئے, پیغمبر خود آگے آگے جا رہے ہیں, ایک ایک مکان پہ رکتے جا رہے ہیں اور بتاتے جا رہے ہیں یہ جگہ دیکھو یہاں ابو جہل مارا جائے, یہ جگہ دیکھو یہاں ابو البختری مارا جائے, یہ جگہ دیکھو یہاں عدبہ مارا جائے گا, اس جگہ کو دیکھو یہاں امیہ ابن خلف مارا جائے گا, 70 یا 80 جتنے بھی قریش سردار مارے گئے سب کے جائے اور جائے قتل. صبح سویرے پیغمبر نے اپنے ساتھیوں کو بتائی اور تمام مسلمان متفق کہ جب جنگ ختم ہوئی تو کوئی شخص اس جگہ سے 1 انچ یا 1 انچ ادھر نہ تھا جو پیغمبر نے بتایا, ہر ایک تلاشا وہیں پہ نظر آ رہا تھا. یہ تو صبح سویرے پیغمبر نے پیشین گوئی کر دی. اب اس کے بعد صبح کا وقت آ چکا, مسلمان ادھر تیار ہے کافر سامنے تیار. ایک مرتبہ پیغمبر اسلام جنگ شروع ہونے سے پہلے اپنے قاصد بھیجا کفار کے لشکر, اور وہ قاصد یہ تھا کہ اے کافر اگر کہ تمہارے خیال میں میں تمہارا دشمن لیکن میں تمہارا شہر چھوڑ کے مدینہ آ چکا ہوں, اب میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں, نہ میں تم پہ حملہ کر رہا ہوں نہ تمہیں نقصان پہنچا رہا ہوں, بہتر یہ ہے کہ ہم لڑائی نہ کریں, تم واپس چلے جاؤ میں بھی واپس چلاؤں. ایک مرتبہ بدر کی صبح پیغمبر اسلام نے کوشش کی کہ صلح نامہ ہو جائے. یہ وہی چیز ہے کہ جو کربلا کے میدان نانا کی سنت سے نواسے نے عمل کیا. بہرحال جنگ بدر کی صبح پیغمبر اسلام کا جو قاصد پہنچا کافروں میں تو وہاں گڑبڑ ہو گئی, اس قاصد کے پیغام کی وجہ سے وہاں جھگڑا ہو گیا. وہ جھگڑا کیسے ہو؟ جب کافر ایک دن پہلے یہاں پہنچے اسی وقت بہت سے کافر راضی نہیں تھے کہ جنگ ہونا چاہیے. پھر جب ان کو یہ اطلاع ملی کہ ہمارا تجارتی قافلہ تو مکہ پہنچ چکا ہے, اب تو اور لوگوں کے حوصلے ٹوٹنے لگے اور ہمت ٹوٹنے لگی کہ جنگ کر کے کیا فائدہ, ہم کیوں اپنا نقصان کریں. جناب یہ دشمن کے لشکر میں لہر سی دوڑتی جا رہی, یہ مقابلہ کرنا مناسب نہیں. اس میں خصوصاً خطبہ بہت سارا ہوا کیونکہ پیغمبر کا پیغام اس سے مل چکا ہے کہ تو مارا جائے. حکیم ابن حزام ایک روایت میں ان کا نام اور ایک میں ابو البختری کا نام, یہ دونوں مکے کے شریف آدمیوں میں سے تھے جنہوں نے اکثر موقع پر مسلمانوں کی مخالفت کی تو بعض موقعوں پہ مدد کی جا کر. بہرحال یہ اتنے سخت مخالف نہیں ہے جیسے ابو جہل ہے, جیسے عثمان ہے, جیسے شہبہ. ان میں سے کسی ایک مرتبہ خطبہ کے پاس جا کے بات کرنا شروع کیا, بہت بوڑھے آدمی, تجربے کار آدمی, ساری قوم کے سردار, اب پتا ہے کہ میں اکیلا تو اس پوزیشن میں نہیں کہ ابو جہل کو روک سکوں. خطبہ ایک ایسی شخصیت ہے بھاری بھرکم, اس کا نام سید القریش کہلانے لگا ہے ابو طالب کے بعد. یہ ایک ایسی شخصیت, اس کو اگر میں اپنے ساتھ ملا لوں تو واپسی کا امکان, اور جا کے کاسیوں ملا وجہ ہم لڑائی لڑے. خطبہ وہ تو شروع سے پریشان تھا, جب سے مکے سے نکلا تھا اس کی سمجھ میں بات آ گئی بات ہی, لیکن یہ جو ابو البختری جو گئے تھے یہ کمپرومائز کی اصولوں کی بات لے, انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح تو واپس نہیں جا سکتے, لشکر کو تو ابو جہل تیار کر کے لایا, اسے کسی طریقے سے سمجھانا ہوگا. خطبہ نے کہا اچھا جاؤ میرا نام لو اور ابو جہل پہ جا کے کہو کہ ہم واپس چلے, کیا فائدہ جب ہمارا مال بچ گیا تو لڑنے سے کیا فائدہ. ابو البختری پہنچا ابو جہل کے پاس اور جا کے کہا کہ ابو جہل میں یہ پیغام خریدنے لے کے آ رہا. ابو جہل کو پہلے یہ ڈر تھا کہ خطبہ ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ کرے گا, چنانچہ اس نے کہا کہ خطبہ تیرے علاوہ اور کوئی ایسا کبھی وقوف نہیں ملا کہ تجھے یہاں پہ بھیجا, اس موقع پر ہم واپس چلے جائیں جبکہ ہماری فتح میں کچھ دیر رہ گئی, دشمن ہمارے سامنے آ چکا ہے, پہلا تو ہمیں موقع ملا 15 سال کے بعد. ابو جہل اس طرح سوچ رہا اس وقت واپس چلے جائیں, یہ کتنی حماقت کی بات کری. ابو البختری نے کہا یہ میں نے نہیں کہا, یہ تو سردار قریش خطبہ نے کہا. ابو جہل کو اور غصہ ہے کہ خطبہ سردار قریش کس نے بنا دیا, ابھی تو کوئی بھی سردار قریش نہیں, میں بھی سردار ہوں. تو ابو البختری نے کہا کہ مہاراج مکے کے سب لوگ اس کو سردار کہتے ہیں, اس کی بات ماننا پڑے گی, اگر سردار نہیں مانتے تو اسے بزرگ کو مانتے ہو. ابو جہل نے کہا کہ اس کے پھیپڑے میں ہوا بھر گئی ہے, یہ ایسی بات کہہ رہا یہ عربوں کا محاورہ, جب کوئی کسی گھٹنا ہو یا خوف بتانا ہو تو ہمارا کہتے ہیں کہ کھلا کے پھیپڑے میں ہوا بھر گئی, اس لیے وہ ایسی بات کہہ رہا, اور وہ اصل میں اپنے بیٹے کی وجہ سے ڈر رہا. خطبہ کا ایک بیٹا ولی تھا جو اپنے باپ کے ساتھ لڑنے آیا, ایک بیٹا ابو حذیفہ تھا جو مسلمان ہو کے مدینے کے اندر رہتے اور پیغمبر کے ساتھ آئے. تو ابو جہل نے کہا کہ خطبہ کو اپنے بیٹے کی فکر کھائی جا رہی, وہ بیٹا جو مسلمان نہیں وہ نہ مر جائے, چلے جاؤ واپس, میں اس مسئلے پہ بات کرنے کو تیار رہی. ابو البختری واپس خطبہ کے پاس آئے, ابو جہل کو بھی ڈر لگا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ کسی اور کو ملا جنا کہ وہ بھی پیچھے پیچھے آئے, اور خطبہ کو دیکھتے ہی کہا خطبہ تمہارا پھیپڑا ہوا سے بھر گیا ہے, کیسی امامت کے وقوفی کی بات کر رہے ہو. خطبہ کو جو غصہ آیا اور بڑی سخت کلامی دونوں میں ہوئی, لوگوں نے بیچ میں کام کرا کے معاملہ ختم کر دیا. یہ تو بات ہو گئی 16 رمضان. اگلے دن صبح سویرے پیغمبر اسلام کا حافظ جو آیا تو اب تو اور لوگوں کے دل میں خیال پیدا ہوا, اس کو پہلے ہی سوچ رہے تھے اب تو اور کہ بھائی جو خود جنگ کرنے کو تیار نہیں تو بڑا اچھا موقع, چلو یہاں سے واپس چلو. خطبہ کو پھر ایک موقع ملا, اس نے کہا کہ کیا فائدہ لڑائی کر رہے, ہم تو جانا چاہتے. یہ اس وقت کی بات ہے کہ کفار لڑنے کے لیے تیار تھے, اپنی اپنی سواری پر بیٹھ گئے. ابو جہل نے پھر مذاق اڑایا خطبہ کہ بیٹے کی محبت ستا رہی, تم کیا لڑو گے مسلمانوں سے, لڑنے والے کے لیے تو جگر چاہیے اور حوصلہ چاہیے, اتنا جو کھلنا. اب خطبہ کو بھی غصہ آ گیا, گھوڑے سے اترتا اور ابو جہل کو بھی ٹانگ پکڑ کے گھوڑے سے اتارا اور کہا کہ مسلمانوں سے تو میں بعد میں لڑوں گا, پہلے تم سے یہی نمٹ دوں. یہ کہہ کے ایک مرتبہ خطبہ نے ابو جہل پہ حملہ کیا اور ان کے درمیان آپس میں لڑائی شروع ہونے والی, کہ پھر کچھ سرداروں نے بیچ بچاؤ کر دیا اور کہا کہ تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا, مقابلہ کرنے دشمنوں سے آئے ہو اور آپس میں لڑے جا رہے, ادھر یہ لڑائی ہو رہی کہ ادھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے ابو جہل کو اب موقع مل گیا بات کو بڑھانے, بلکہ ایک ہی نہیں دو واقعے ایک ساتھ پیش آ گئے. آپ کو یاد ہوگا 2 ہفتے پہلے, بس یہ آخری جملے ہیں, بدر کی لڑائی کی تفصیلات نہیں آ سکتی. 2 ہفتے پہلے ایک تذکرہ ہوا تھا کہ پیغمبر نے چند آدمیوں کو نگرانی کے لیے بھیجا تھا مکے اور طائف کے راستے کی, ان کے ہاتھ سے ایک آدمی مارا گیا ہمارے حضر میں جس کا نام تھا. ابو جہل اس کے بھائی کو ساتھ لے کے آیا, اس کے بھائی کو پہلے سے دکھا پڑا رکھا کہ جس وقت تم یہ دیکھو کہ واپس جانے والوں کے ووٹ پڑھتے جا رہے ہیں, اس وقت وہاں کے ایک مرتبہ ان کو غیرت دلا. چنانچہ جیسے ہی خطبہ نے ابو جہل کو ٹانگ پکڑ کے اتارا گھوڑے سے اور لڑنا شروع کیا, وہ گیا اپنے پیمنٹ اور اس نے اپنے کپڑے وپڑے اتارے, اپنے سر کو ٹکرایا زمین سے, پکی زمین سے خون جاری ہوا, خون کو بہلایا, خون کو اس نے پھیلایا اور چیتا وایا واہ عمرا آئے میرا بھائی امر, آئے میرا بھائی, آئے ہم میرا بھائی امر. ایک مرتبہ سب اس کو دیکھنے لگے کہ کیا ہو رہا, تو کہا کہ ہے مکے والوں کتنے بے غیرت, میرا بھائی جو تمہارا ساتھی تھا وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے مارا گئے اور تمہارے سامنے اس کے قاتل ہیں اور اتنی چھوٹی تعداد, اور تم میرے اپنے دوست اور ساتھی کے خون کا بدلہ نہیں لے رہے ہو, کیا ہو گیا تمہاری غیرت کو؟ اب یہ جو اس نے کہا تو سب کو جوش آیا, یہاں تک کہ خطبہ کو بھی جوش آیا, کہا کہ ہم لڑے. اور اسی اثنا کے اندر ایک دوسرا واقعہ پیش آئے کہ اسی لشکر ایک انتہائی شریر انسان تھا, جس کا کام ہی یہ تھا کہ مسلمانوں کو پریشان کرے. اس نے دیکھا کہ یہ سب تو آپس میں لڑ رہے ہیں, وہ ایک مرتبہ جوش کے عالم میں تلوار لے کے چلا اور یہ کہتا ہوا چلا کہ مسلمانوں نے جو پانی کا حوض بنا لیا, کیا تو میں پانی اس حوض کا پانی پیوں؟ کیا اس حوض کو اس قابل نہ رہنے دوں گا کہ کوئی پانی پی یا خود مر جاؤں, واپس نہیں آؤں گا جب تک کہ تین میں سے کوئی ایک کام نہ ہو, یا اس حوض ہی کو بند کر دوں گا, یا اس کا پانی پی کے آؤں گا, یا اپنی جان دے کے آؤں گا. یہ کہہ کے اٹھاؤ صاحب آگے چلا, یہ نعرہ لگاتا ہوا چلا. مسلمانوں کے لیے بھی مسئلہ ہو گیا, غیرت کا ریسپیکٹ کا مسئلہ ہو گیا. جناب حمزہ نے اسے دیکھ لی, وہ حوض کے قریب پہنچ چکا کیونکہ مسلمانوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے, وہ تو دوڑتا کھیلا رہا. جناب حمزہ نے اس کا نعرہ سنا, چنانچہ ایک مرتبہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھ اور پوری طاقت سے اس کے پاؤں پہ تلوار مارے, اس لیے کہ ابھی محل نہیں کرنا چاہتے ہیں مسلمان, پاؤں پہ تلوار ماری تاکہ زخمی ہو کے گر جائے آگے نہ بڑھے. لیکن وہ بھی انتہائی شریر اور مختلف تھا, چنانچہ کے پاؤں کٹنے کے باوجود وہ گھسٹ گھسٹ کے آگے بڑھا, جہاں تک بالکل حوض کے قریب پہنچ گئے. اب منہ ڈال کے پانی پینا چاہتا کہ جناب حمزہ نے دوسری تلوار چلائی, جس سے اس کی گردن کٹے جدا ہو گئی. وہ ادھر واسطے جہنم ہوا, ادھر قدر کے اندر کے لوگ جو کفار, ان کو ایک موقع اور ملا. ایک امر حضرمی کا قتل یاد آیا, ایک ان کا ساتھی مارا گیا. چنانچہ ایک مرتبہ حکم ہوا کہ تیر چلاؤ, تیر اندازی شروع ہوئی اور جس کے نتیجے میں دو مسلمان شروع ہی میں مارے گئے. ایک وہ مسلمان جو بیچارہ پانی پینے حوض سے آیا, ایک تیر وہاں پہنچے اور وہاں شہید ہوئے, اور ایک مسلمان میدان چل. شیعہ علماء نے اس واقعات کی ترتیب میں ذرا تبدیلی لکھی. انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ جو جناب حمزہ کے ہاتھ سے آدمی مارا گیا یہ بعد میں مرا, ابو جہل کا جھگڑا ہوا, اس جھگڑے کے نتیجے میں خطبہ کو جوش آیا, وہ بھی کہنے لگے چلو میدان میں نکلو, اب تیر چڑھا. تیر اندازی شروع ہوئی, دو مسلمان پہلے شہید ہوئے, اس کے بعد تیر اندازی بند ہو گئی اور پھر ایک ایک کر کے لڑائی شروع ہونے والی. کہ پھر یہ شریر آدمی آگے بڑھا کہ آج میں مسلمانوں کی ناک کاٹوں گا اور انہیں بے عزت کروں گا, سارا لشکر دیکھتا رہے گا اور میں پانی پی کے آؤں گا. پھر اس کے بعد جناب حمزہ نے اس کے واسطے جہنم کیا. خیر مہاراج, زیادہ عقلن بھی یہی بات صحیح لگ رہی, تیر اندازی سے پہلے دو مسلمان شہید ہوئے, پھر یہ کافر جناب حمزہ کی تلوار سے مرا. جب یہ اختتام پر پہنچا ہوا گیا, اب خطبہ خود میدان میں آ رہا اور کہہ رہا ہے چاہے ہمارے باغیوں آؤ ہمارا مقابلہ کریں گے. یہ مقابلہ کس طرح ہوا, پھر ابو جہل کس طرح مرا, امیہ ابن خلق کو ایک مسلمان نے کس طرح بنا دی, اور ابو البختری جس کے بارے میں رسول کہہ گئے کہ یہ مکے میں ہماری مدد کر چکا ہے, سمجھدار اسے کوئی نہ مارے, وہ پھر بھی کیسے مارا گیا, یہ انشاءاللہ وہ تفصیلات جو جنگ بدر کے سلسلے آخری گفتگو میں آئندہ منگل کو پیش کی جائیں. آخری گفتگو ہے جنگ بدر سے سلسلے کی, کیونکہ تقریباً ساری تفصیلات و واقعات آپ نے سن لیے. یہاں پہ ہماری بات اختتام کو پہنچ رہی, یہ میدان جنگ ہے, مقابلے کی بالکل تیاری ہو چکی ہے اور ایک مرتبہ مقابلہ شروع ہونے والا. باقی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ آئے گی. ایک اس مقابلے کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان جنگ کو پسند کرتے, جہاد واجبات میں سے ایک واجب تھا, لیکن یہ وہ واحد واجب ہے کہ جو انتہائی ناگواری میں کیا جاتا. اکثر امکان اسلام کوشش کرتا ہے کہ جنگ نہ ہونے پائے, اکثر امکان اسلام یہ کوشش کرتا ہے کہ اقتصاد اور خط سے بھارت گری نہ ہونے پائے. یہ تو تحمت ہے کہ جو ہم پہ لگا دی ہے دشمنوں نے, اسلام تلوار سے پھیلا ہے نہیں, پیغمبر اسلام کی زندگی اور پیغمبر کے احکامات بتا رہے ہیں. اسلام تلوار سے نہیں پھیلا بلکہ علم کے ذریعے پھیلا. تبھی پیغمبر نے کہا کہ مداد العلماء افضل من جماع الشهداء, شہید کا مقام بڑا بلند, جنگ بدر میں اور غزوات میں حصہ لینے والوں کا مقام بڑا بلند. اور پیغمبر سے لے کے آج امام خمینی کی زندگی تک جتنے بھی جہاد ہوئے ان سب میں حصہ لینے والوں کا مقام بہت بلند. اگر یہ بھی پیغمبر کی حدیث کہ مداد العلماء افضل من جماع الشهداء, کہ عالم سے قلم سے سیاہی شہید کے خون سے زیادہ افضل, اس لیے کہ جتنا زیادہ عالم کا علم اسلام کو بچانے میں مددگار بنتا، اتنی اور کوئی چیز نہیں ہے کہ جو اسلام کو بچا سکے. اسی لیے یہ روایتوں میں کہ کسی عالم کا جب انتقال ہوتا شیطان کے لیے اس سے بڑا عید کا اور خوشی کا دل کوئی نہیں ہوتا. اور صرف شیطان ہی کا مسئلہ نہیں، اسلام کو ایسا نقصان پہنچتا کہ صرف قیامت تک جس نقصان کو کوئی پورا نہیں کر سکتا. پیغمبر کی حدیث، ایک عالم کا انتقال، ایک عالم کا دنیا میں نہ رہنا اور ایک عالم کا جو زندہ ہے اس کا مقام اتنا بڑا بتایا جا رہا. جنگ، جہاد، غزوات، شہادت سب کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن بہرحال اس سب سے زیادہ مقام ایک عالم کا ہوتا. اسی وجہ ایران کے جہاد میں شہید ہونے والے ہر شہید کا مقام بہت بلند، لیکن امام خمینی کا مقام بہرحال ان سب سے زیادہ بلند. اس لیے بھی عالم کا عمل، جو عالم کا قلم دین کو فائدہ پہنچاتا ہے، وہ فائدہ کسی چیز سے نہیں ہوتا. امام خمینی کے انتقال کے بعد یہ مسئلہ پیش آ گیا تھا، جس کا تفسیرہ سیرت رسول کے موجودہ سال کی دوسری تقریب میں ہو چکا، لیکن اس کا ایک حصہ باقی رہ گیا، وہ آج آپ سن لیجیے اور ایک بھی مسئلہ بتاؤں گا، اس وقت ٹائم نہیں رہا. شاید میرے پاس ایک پیغام آیا ہو، بالکل مسئلہ ہو، میں ذرا دیکھ لوں. دو ہفتے پہلے امام خمینی کی مناسبت ایک سوال بالکل موجود یاد کیا گیا. ایک لڑکی مسلمان ہے، لیکن اس نے ہندو سے شادی کر لی اور وہ شوہر کی اجازت نماز روزہ کلمہ پڑھتی ہے، جہاں تک یہ بچیوں کو بھی اسلامی باتیں اور کتابیں پڑھاتی ہے، تو کیا اس لڑکی کے ہاتھ کا کھانا جائز ہے؟ اور اگر کھا لیا تو اس کا کوئی کھانا وغیرہ ہو تو بتائیے. بہرحال یہ لڑکی ہے تو سخت ترین گناہ گار ان معنوں میں کہ جس نے ہندو سے شادی کی ہے تو یہ شادی نہیں ہوئی. یہ تو بہرحال اس کا ویسے ہی عمل ہے جس طرح ماذا اللہ بازار میں بیٹھنے والی عورتوں کا عمل ہوتا. اسلام اس شادی کو شادی نہیں مانتا، بلکہ پورا زنا مانتا ہے جتنی زندگی اب تک گزری، اور جتنی بھی اس کی اولاد ہے اس اولاد کو حلال زادہ نہیں مانا جائے گا، چاہے وہ عورت نمازی ہو، روزے دار ہو، کلمہ پڑھے، قرآن پڑھے، جو کچھ پڑھے. لیکن بہرحال اتنا سخت گناہ ہونے کے باوجود وہ کافر تو نہیں بنی. کافر ایک ہی صورت میں بنے گی، اگر وہ یہ کہے کہ میں رسول کے حکم کو نہیں مانتی ہوں کہ غیر مسلم سے شادی حرام. اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں نہیں مانتی ایسے کسی حکم کو رسول کہیں یا امام کہیں، میں اس کو تسلیم نہیں کرتی، تو پھر تو یقیناً وہ کھاتے. لیکن اگر اپنے عمل کو صحیح سمجھتی، پیغمبر اور امام کی توہین یا تقدیر نہیں کرتی، اگر یہ خود بہت مشکل چیز جب رسول کی موت، بلکہ قرآن کی آیت، قرآن کی آیت ہے، رسول کی حدیث ہے، امام کی حدیث، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں نے جو کچھ کیا صحیح کیا؟ تو وہی طریقہ ہوتا ہے کہ نہیں بھائی، وہ پرانے زمانے کا قرآن ہے، آج کل ایسی باتوں پہ کہاں عمل ہوگا؟ وہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، رسول کی آج کل ایسی باتوں سے کہاں دنیا چل سکتی؟ یہی ایک طریقہ ہے. اگر وہ ایسی بات کہہ رہی ہے تو پھر یقیناً وہ مرتد، پھر تو مسئلہ ہی ختم، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اس کے ہاتھ کی کوئی چیز خالی آپ گناہگار ہیں، البتہ اس کا کفارہ نہیں ہے، فقط توبہ. اور اگر ایسا ہے کہ نہیں وہ پیغمبر کی، امام کی، قرآن کی توہین نہیں کر رہی، سب باتوں کو صحیح کہہ رہی، مگر اپنے عمل کو بھی صحیح سمجھ رہی، اس صورت میں وہ انتہائی شدید گناہگار، انتہائی شدید، لیکن کافر نہیں. چنانچہ اس کے ہاتھ کا کھانا جائز ہے، سوائے اس کھانے کے جس میں اس کے شوہر کا گیلا ہاتھ لگا. اور یہ بہت مشکل ہے کہ شوہر کا گیلا ہاتھ لگائے گا، اس اعتبار سے اس کے ہاتھ کا کھانا جائز رہے گا، وہ گناہ نہیں، وہ بالکل صحیح رہے گا. صرف یہ کہ اس کو یہ گناہ ملے گا کہ اس نے بغیر اسلامی طریقے نے پوری زندگی حرام کی اور زنا کی زندگی کیوں گزاری، اور یہ بھی بہت بڑا گناہ. وہ گناہ اپنی جگہ، اس کا ہاتھ کی کھانا نجس نہیں. اور اگر وہ خدا، قرآن، حدیث اور رسول اور امام کا انکار کر دے تو پھر وہ مسئلہ بدل گیا، پھر تو وہ نجیس ہے. جو کھا لیا توبہ کر لے، ہمارا کچھ نہیں ہے، آئندہ رکھا. اچھا پھر امام خمینی کے انتقال سے ایک مسئلہ یہ سامنے آیا، تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف ایک مسئلہ کہ جو لوگ امام خمینی کی تقلید میں ہے وہ کیا کرے؟ وہ تو دو ہفتے پہلے بات آ گئی کہ وہ امام خمینی کی تقلید پر باقی رہیں گے، لیکن اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ پہلے کسی زندہ مجتہد کی تقلید کرے، اور جتنے بھی زندہ مجتہد ہیں کسی کی بھی تقلید کرے، ہر طرف سے ان کو اجازت تو مل جائے گی امام خمینی کے مسئلے پر باقی رہنے. لیکن اس طرح سے امام خمینی کی تقلید والوں کے لیے مسئلہ پیش آئے، آغا خوری کی تقلید والوں کے لیے بھی مسئلہ پیش آ گیا. وہ کیا مسئلہ پیش آئے؟ بار بار میں نے ایک بات بیان کی تھی، پچھلی دفعہ بھی کچھ اشارہ ہوا کہ ہم آغاز خوری کی تقلید کرتے ہیں، تو ہمیں ہر مسئلے میں آغاز خوری کی بات ماننا. تقلید میں یہ اجازت نہیں ہے کہ تقلید آغاز خوری کی ہو، لیکن جہاں دل چاہا کسی اور کے مسئلے پہ عمل کر دیا، نہیں، تقلید ہے تو پوری ایک ہی مستحصی ہو. ہر مسئلے پر اسی کی عمل کرنا پڑے، چاہے وہ مسئلہ آسان ہو یا مشکل، چاہے وہ مسئلہ ہماری عقل میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو. تقلید کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہر چیز میں ان کی بات مانے. لیکن اس لیے آپ تقلید کر دیں، اگر وہ کسی مسئلے میں احتیاط واجب کا لفظ لگا دیں تو آپ کو اجازت ہے کہ اس مسئلے میں دوسرے مجتہد کی بات بھی مان سکے. البتہ دوسرا کون مجتہد؟ ہر مجتہد نہیں، جو دنیا کا دوسرا بڑا عالم. اس کی آپ تقلید میں گویا آپ کے نزدیک آغا کوئی سب سے بڑے، تو جہاں آغا کوئی احتیاط واجب لگا ہے اس مسئلے میں آپ آغا کوئی کی بات چھوڑ سکتے. تقلید آغا کوئی کی ہے لیکن اس مسئلے میں کسی اور کی بات مان سکتے. شرط یہ ہے کہ وہ جو دوسرا ہے وہ آغا کوئی کی بات نہ کر دو. امام خمینی کی زندگی میں تو آغا کوئی کے جو تقلید کرنے والے سبھی امام خمینی کو نمبر دو مانتے، تو جہاں جہاں آغا کوئی احتیاط واجب لگاتے ان کی تقلید کرنے والے سہولت کے لیے امام خمینی کی بات پہ عمل کر لیتے. مثلاً حج کرنے والے جاتے ہیں حج میں، آغا کوئی فرماتے ہیں جو حج میں کنکر مارے جاتے ہیں شیطان، اس کا دوہرا راستہ، نیچے سے بھی جا کے کنکر مار سکتے ہیں، چھت کے اوپر سے بھی جا سکتے ہیں. آغا کوئی فرماتے تھے کہ نہیں نیچے ہی سے کنکر مارنا ہے، اوپر سے غلط. امام خمینی کہتے تھے کہ آپ مرضی ہے دونوں طرف سے کنکر مارنا چاہیے، اور جو حج کرتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ اوپر رش کم ہوتا ہے، کھلا علاقہ ہے، وہاں سے کنکر مارنا آسان. امام خمینی تو اجازت دیتے ہیں، آغا کوئی منع کر دے. لیکن اگر بالکل منع کر دیتے تو ان کے مقلد کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں. لیکن آغا کوئی نے بالکل منع نہیں کیا، ہاں احتیاط کے واجب یہ ہے کہ اوپر سے کنکر نہ مارو. تو حج پر جانے والے احتیاط واجب کی وجہ سے اوپر سے جا کے کنکر مار لیتے تھے جبکہ مقلد آغا کوئی کے. کوئی پوچھتا تھا بھائی آغا کوئی کے مقلد ہو، وہ تو منع کر رہے ہیں اوپر سے کنکر مارنے. تو ہمارا جواب یہ تھا کہ کیونکہ آغا کوئی نے احتیاط واجب کہا، اس لیے اس مسئلے میں ہم نے امام خمینی کی بات مان لی. عورتیں تھیں ہماری، ابھی بھی ہیں جتنی عورتیں، آغا کوئی کی تقلید میں ہے اور چہرہ کھول لیتی، جبکہ آغا کوئی کے نزدیک چہرہ چھپانا بھی لازم، چہرہ چھپانا بھی لازم. واقعی ہے کہ چہرہ چھپانا پڑے، لیکن اس ایک مسئلے میں ان کی تقلید کرنے والی عورت آغا خمینی کی بات مان لیتی. اسے کوئی آدمی سے جب تقلید کی یا کوئی کی تو ہر مسئلہ کوئی کا مانے. جواب عورت کا یہ ہوتا تھا کہ ہاں ہر مسئلہ آغا کوئی کا ماننا، جہاں احتیاط واجب ہے وہاں تو خود آغا اجازت دیتے ہیں دوسرے کی بات. تو ہم کس ایک مسئلے اگر آغا کوئی فتوا بالکل پکی بات کہتے کہ چہرہ چھپانا، تو ان کی ہر مقلدہ کو چہرہ چھپانا ہو، لیکن وہ احتیاط واجب لگا دیتے. یہ لفظ یاد رکھیں، یہ بہت کام آنے والا لفظ. اس لیے ان کی تقلید کرنے والی امام خمینی کی بات مان سکتی تھی اور چہرہ کھول سکتی. اچھا تو آج یہ جو مسئلہ تھا، ہم یہ مسئلہ پیش آیا کہ جو آغا کوئی والے تھے وہ جن جن مسئلوں میں امام خمینی کی بات مانتے، اب امام خمینی کے انتقال کے بعد کیا مسئلہ؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ جن کو امام خمینی کی زندگی یہ معلوم ہو گیا تھا کہ آغا کوئی ہمیں اجازت دیتے ہیں اس مسئلے میں امام خمینی کی طرف جانے کی، اور امام خمینی کا مسئلہ بھی ان کو یاد تھا، وہ تو اب تک امام خمینی کے فتووں کے باقی رہیں گے. یہ کس کی بات ہے؟ یہ آغا کوئی والوں کی بات، کہ اگر کہ وہ مخلد آغا کوئی کے ہیں لیکن پھر جہاں جہاں آغا کوئی نے احتیاط واجب لگائی وہاں وہاں وہ امام خمینی کی بات سے باقی رہ سکتے ہیں. لیکن اگر کسی کو امام خمینی کی زندگی میں یہ بات نہیں معلوم، آج پتہ چل رہی کہ بھائی آغا کوئی احتیاط واجب لگاتے ہیں تو ہم امام خمینی کی بات مان سکتے ہیں. مثلاً کس سال جو لوگ حج سے جا رہے ہیں، جب تک کہ ایک آدمی حج سے نہیں جاتا وہ حج کے مسئلے نہیں سیکھتا. اب اس سال جو لوگ حج سے جا رہے ہیں ان کے لیے مسئلہ یہ کہ جب کنکر مارنے کا وقت آئے گا تو انہیں تو امام خمینی کی زندگی میں پتہ ہی نہیں تھا کہ امام خمینی کیا کہتے. تو اب اگر وہ اس طرح کے چاہیں کہ ہم امام خمینی کے مسئلے پہ عمل کر لیں، نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ مسئلہ ان کو انتقال کے بعد پتہ چلا. تو آغا کوئی کے وہ سارے مقلد جنہیں آغا خمینی کی زندگی میں مسئلہ معلوم تھا وہ احتیاط واجب میں اب تک اس سے باقی رہ سکتے ہیں. لیکن جن کو یہ مسئلہ آغا خمینی کے بعد پتا چلا، اب جہاں جہاں آغا کوئی نے احتیاط واجب لگائی ہے وہ امام خمینی کی بات پہ عمل نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ اب دیکھنا پڑے گا کہ زندوں میں دوسرے نمبر پہ سب سے بڑا سوال. زیادہ تر علماء کہتے ہیں کہ اب زندوں میں آغا گلپاہگانی، گلپاہگان ایران کا شہر ہے، وہاں سے تعلق ہے، آغا گلپاہگانی وہ اب دوسرے آغا خوئی کے بعد دوسرے سب سے بڑے مجھے. تو اب آغا خوئی کے وہ مسئلے جنہیں احتیاط واجب اب پتہ چل رہی، وہ اگر کسی مسئلے پہ اب عمل کریں تو وہ آغا گلپاہگانی کی بات مانیں. اور آگے کوئی کہ وہ مقلد جنہیں امام خمینی کی زندگی میں احتیاط واجب کی بات پڑھنا چل گئی اور یاد ہے ان کو, وہ امام خمینی کی بات سے واقفی رہ سکے. اچھا اب یہ مسئلہ کہاں کہاں پیش آ سکتا, یہ مسئلہ ایک تو پیش آ سکتا ہے عورتوں کے پردے کے, کیا آگے کوئی احتیاط واجب لگا رہے کہ چہرہ چھپاؤ. تو اب اگر کسی عورت کو امام خمینی کی زندگی میں یہ نہیں معلوم تو اب کوئی اس مسئلے میں آگے ذوالفقارانی کی بات مانے گی, اور آگے ذوالفقارانی بھی یہی فرماتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ چہرہ چھپاؤ. تو عورت کو چہرہ چھپانا ہی پڑے گا جب تک کہ اس ترتیب کے اعتبار سے اسے کوئی مشتحد نہ مل جائے. اس کی مزید تفصیل بات مردوں کے اعتبار سے میں ایک مسئلہ بتا دوں, یہ مسئلہ عام حالت میں مردوں کو بہت پریشان کرتا. مسئلہ ہے نماز جماعت. جب آپ مسجد میں نماز جماعت پڑھتے تو اس میں اکثر تو یہ ہے کہ آپ ایک امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ذرا دیر سے مسجد میں آئے اور پیش امام کی نماز شروع ہو گئی ہے, ایک رکعت نکل گئی, اب آپ پیش امام کے ساتھ تاخیر سے ملے, یعنی آپ کی پہلی رکعت ہے اور پیش امام کی دوسری رکعت ہے, اس میں تو ٹھیک ہے آپ کو پیش امام کے ساتھ ساتھ رہنا, یہاں تک کہ وہ قنوت پڑھے گا آپ کی پہلی رکعت ہے آپ کو قنوت پڑھنا, وہ تشہد پڑھے گا آپ کی پہلی رکعت ہے مگر آپ کو تشہد میں اس کا ساتھ دے گا. لیکن یہاں تک تو ٹھیک, آخری رکعت میں جا کے مسئلہ ہوگا. اور کراچی کی مسجدوں میں اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کے مختلف طریقے سے سامنے آتے ہیں. آخری رکعت کا مطلب کیا ہے؟ مثلاً نماز ظہر آپ پڑھ رہے ہیں پیش امام کے ساتھ اور دیر سے شامل ہو, تو اب جب پیش امام کی آخری رکعت ہوگی, آپ کی جو تیسری رکعت ہے ابھی آپ کو ایک رکعت پڑھنا ہو, پیش امام نے دو سجدے کر لیے, سبحان رب العالی و بحمدہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد, یا ولی العافیہ مثلاً اصل کا خیر العافیہ, آپ کی اصل دنیا والا کر اور بیٹھ گئے, آپ بھی بیٹھ گئے. لیکن پیش امام کی آخری رکعت ہے, وہ تشہد و سلام پڑھے, آپ کو ابھی ایک رکعت اور پڑھنا, اب آپ کو پیش امام کے ساتھ کتنی دیر بیٹھنا. تو تین گروہ بن جاتے ہیں مسجدوں جو لوگ پیڑ پہ شامل ہوتے ہیں. کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ ادھر پیش امام نے بسم اللہ و بسم اللہ پڑھا اور کھڑے ہو الگ ہو گئے اور اپنی انہوں نے رکعت پوری کر دی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انتظار کرتے پیش امام تشہد ختم کرے, جہاں اس نے السلام علیکم شروع کیا وہ لوگ کھڑے ہو اور اپنی آخری رکعت جو باقی ہے وہ پڑھ لیں. کچھ لوگ پورے آخری سلام تک انتظار کرتے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اللہ اکبر اللہ اکبر, پھر وہ کھڑے ہوتے ہیں. یہ تین مختلف طرز عمل ہم کو مسجدوں کے اندر نظر آتے ہیں. اب اس کے اندر مسئلہ کیا ہے, یہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں اور پتہ بھی نہیں لوگوں کو. مسئلہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ ثواب تو اس میں ہے کہ آپ پیش امام سے تشہد اور سلام کے مکمل ہونے کا انتظار کریں. سلام آپ خود نہیں پڑھیں, اسی حالت میں بیٹھیں گے کہ آپ زمین پر ہیں, اٹھنے اٹھے ہوئے ہیں, یعنی اٹھنے اور بیٹھنے کے درمیان کی حالت, لیکن سلام سنیں گے, جب سلام مکمل ہوا پھر آپ کریں. یہ سب سے بہتر اور سب سے زیادہ ثواب اسی ہے. لیکن اگر بالکل شروع میں پیش امام نے بسم اللہ و بسم اللہ کا اور اسی وقت کوئی آدمی کھڑا ہو گیا الگ ہو گیا پیش امام, وہ بھی صحیح ہے, گناہ نہیں ہے, جماعت غلط نہیں ہے, نماز غلط نہیں ہے, البتہ کچھ ثواب سے وہ محدود ہو جاتا ہے. ثواب تو یہ ہے کہ آخری سلام تک انتظار کر, لیکن ویسے اجازت ہے کہ جہاں پیش امام نے بسم اللہ و باللہ ہے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, اس سے پہلے ہی آپ کھڑے ہو سکتے, اس کی شریعت نے اجازت دی. کبھی کبھار تو یہ بہت ضروری ہو جاتا اگر آدمی کو جلدی ہو کسی کام, یا جیسے میرا مسئلہ وہ یہ کہ اکثر تقریباً شاید روزانہ نماز مغربین کے بعد کراچی کی کسی نہ کسی مسجد میں درد ہوتا ہے, اور کراچی ایسا شہر اور آج کل کا وقت کے گھر سے وہاں جب جاتے جاتے یا کسی اور درد میں آتے آتے دیر ہو گئی, ٹریفک میں پھنس گئے, نتیجہ یہ ہے کہ ایک رقم پیش امام سے پیچھے. اب یہاں مسجدوں میں جو درد ہوتے ہیں وہ بڑے مشکل درد ہوتے ہیں, اس لیے کہ پبلک ہوتی ہے بھاگنے کی فکر اور اسے موقع چاہیے اور بھاگ جائے. اب اگر ادھر پیش امام کی نماز ختم ہوئی اور معلوم ہوا ہم جیسے آدمی سامنے ہیں تو تکلفاً مروتاً شرما شرمے بیٹھا ہوگا, مطلب لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت کہاں بھاگی جا رہے ہیں, لیکن اگر ذرا ان کو موقع ملے کہ مولانا نظر نہیں آ رہے تو آپ چلو اس سے پہلے کہ ان کا رسیہ پہنچے اور پھر ہم کو بیٹھنا پڑا, تو منتظمین کرام کا بڑا مسئلہ ہوتا کہ مولانا اگر آپ نے سلام پڑھا اور اس کے بعد ایک رکعت پڑھی اتنی دیر میں تو ساری مسجد بھاگ جائے, ہمیں آپ کی رونمائی کرا دینا ہے لوگوں کے سامنے کہ بھائی آپ رہے مولانا, اب آپ کو بیٹھنا ہی پڑے گا. اس میں بعض اوقات ہمارے لیے تقریباً ہر مسجد میں یہ مسئلہ ہے, خصوصاً آج کل. آج کل جو شام کا درد مغرب سے پہلے کا درد ہے وہ ختم ہوتے ہوتے شام ہو جاتی ہے, کیونکہ ساڑھے چار پونے پانچ سے پہلے کوئی درس میں نہیں آتا, ایک گھنٹے کی تقریر ہے پونے چھ بجتے, بھاگ کر اسی مسجد میں جاتے ہیں اور نماز ختم ہو رہی ہوتی. تو منتظرین کہتے ہیں اب ان میں اتنی ہمت تو نہیں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مولانا چھوڑیے نماز وماز بعد میں پڑھ لیجیے گا, پہلے درس دیجیے, لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں کہ ذرا جلدی نماز ختم کیجیے, آپ کی ایک رکعت کی وجہ سے سب کے سب لوگ چلے جائیں گے, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو وہاں تو ہمیں ضرورت ہوگی کہ ادھر سے اجتماع بسم اللہ ہے اور بلّہ پہ ہم جلدی سے کھڑے ہو جائیں, ایک رکعت ختم ہو, عام طور پہ رکعت ختم ہوتے ہوتے بےشمان کے ساتھ مل سکتے. تو یہ تو میں نے ایک اپنی ذاتی مثال دے دی, لیکن ویسے بھی بہت سے مسئلے لوگوں کو ہو سکتے ہیں. تو اجازت ہے شریعت میں کہ آپ فوراً جیسے ہی بسم اللہ و باللہ شروع ہو کھڑے ہو کے الگ ہو جائیں اور ایک رکعت آپ کو پڑھ دیجیے. یہ مسئلہ کہ سلام اس میں ہے لیکن کہ سلام تک رہے, لیکن یہ بھی جائز ہے کہ فوراً الگ ہو جائے. البتہ یہاں پہ آغاز ہوئی کا ایک مسئلہ, آغاز ہوئی فرماتے کہ اگر شروع سے آپ کے دل میں یہ خیال تھا جب سے آپ جماعت میں شامل ہوئے کہ میں بے امام سے الگ ہو جاؤں گا وہ بسم اللہ ہے و باللہ, تو پھر احتیاط واجب یہ ہے کہ آپ کی جماعت باتیں آگر کوئی فرماتے ہیں کہ اگر شروع میں آپ کا کوئی خیال نہیں ہے کہ کہاں الگ ہونا, بیچ نماز میں خیال پیدا ہوا کہ میں الگ ہو جاؤں, یا آخر میں بالکل جب آپ نے دیکھا کہ بے امام نے تشہد شروع کیا, آپ نے کہا بھائی کون اتنا بیٹھے الگ ہو جاؤ اتنی دیر میں رحمت ختم ہوگی, تو آگاہ کوئی کہتے ہیں کوئی بات نہیں آپ کی جماعت صحیح. لیکن اگر شروع سے آپ کی نیت یہ کہ بے امام کے ساتھ چلو, آخر میں الگ ہو جانا جب وہ تشہد شروع کرے اور اپنی نماز پوری پڑھ لے گا, آگاہ کوئی فرماتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ آپ کی جماعت غلط ہے. اب جیسے میں نے اپنی مثال, مجھے تو پہلے سے معلوم ہے کہ مجھے ہر صورت میں الگ ہونا, جب نیت کرتا تھا اسی وقت یہ خیال ہوتا تھا کہ ابھی بے امام کے ساتھ جہاں آخری رکعت آئے گی سیمان سے ضرور پڑھیں گے, میں فوراً کھڑا ہو کے جلدی جلدی ایک رکعت پڑھ کے ان کے ساتھ ختم کروں گا نماز. آگے کوئی کا مسئلہ ہے کہ آپ کی میری نماز اپنی بات کروں یہ نماز جماعت کی باتیں, اگر وہ یہ فتوا دے دیتے کہ باتیں پھر تو میرے ساتھ تو راستہ ہی نہ تھا, لیکن انہوں نے کہا کہ احتیاط واجب ہے تو وہ آدمی جس کی نیت کے وقت یہ جس کا ارادہ کہ مجھے الگ ہونا ہے بسم اللہ ہے و باللہ ہے, احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کی جماعت باتیں. ہاں نیت کے وقت ارادہ نہ ہو, بیچ میں ارادہ ہو, آخر میں ارادہ پیدا ہو, کوئی بات نہیں, دل میں ارادہ, لیکن شروع میں یہ نیت نہیں ہونا چاہیے. لیکن امام خمینی نے کہا کوئی بات نہیں, اگر شروع سے بھی نیت ہے کہ الگ ہونا ہے تب بھی جماعت صحیح, بیچ میں نیت پیدا ہو تب بھی صحیح, آخر میں نیت پیدا ہو تب بھی صحیح. تو جب تک یہ امام خمینی حیات ہے تو میں یہی کرتا کہ اگر کوئی کا مخلد ہوں, لیکن احتیاط واجب کی وجہ سے مسئلے میں امام خمینی کی بات مانتا, نیت کرتا تھا کہ جو امام خمینی اجازت دے رہے ہیں اس لیے میں الگ ہو جاؤں گا, اور آغاز خود کا مخلص میں ہوں, پھر بھی امام خمینی کے بعد اس لیے مانوں گا کہ آقا نے احتیاط واجب لگائی, میری تو نمازیں صحیح رہی. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو اس مجمع میں یہ بات نہیں مانی, اب وہ کیا کرے, اگر وہ اب اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہے تو آغاز گلفائدانی کو دیکھنا پڑے گا, اس لیے کہ آغاز خود کی احتیاط واجب تو برقرار, امام خمینی کے انتقال سے آغاز خود کے مسئلے تو بدلے نہیں. اب آغاز گلفائدانی بھی اجازت دیتے ہیں جو امام خمینی دیتے, کہ اگر اب کوئی انسان اس مسئلے کو سمجھ بسم اللہ و باللہ کے وقت الگ ہونا چاہے تو وہ نیت کرے کہ آغاز کوئی نے احتیاط واجب لگائی ہے, چنانچہ میں آغاز گلفائدانی کی بات مان کے الگ ہو رہا ہوں. یہ آغاز گلفائدانی کی احتیاط واجب میں نے بتائی, اور اتنی تفصیل کے ساتھ میں اس لیے گئے کہ نماز جماعت بڑا اہم مسئلہ, یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں, نماز جماعت کی فضیلت, نماز جماعت کا ثواب بہت اہم مسئلہ, جتنا ہم اسے نظر انداز کر دیتے ہیں تو یہ ہماری بدقسمتی انتہائی اہم کے لیے اگر صحیح بے امام ہم کو مل جائے. اور نماز جماعت کی اہمیت کا اندازہ اس ایک مسئلے سے آپ لگا سکتے ہیں جو پہلی تقریر میں آیا, کہ اگر آپ مسجد کے گیٹ پر کھڑے ہیں اور امام آخر ہے مسجد میں اور آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ رکو سے کھڑا ہو جائے گا, صحیح نیت کر کے رکو میں ہو جائیے اور رکو میں چلتے چلتے بے امام کے ساتھ مل جائے. اسلام نے ایسی عجیب نماز کی اجازت کیوں دی تاکہ جماعت کے خلاف مل جائے. جہاں تک مسئلہ ہے کہ اگر آپ ایسے وقت میں مسجد میں پہنچے کہ جماعت ختم ہو رہی ہے, جماعت آخری رکعت کی آخری رکوع میں جلدی سے نیت کر لیجیے نماز پڑھتا ہوں مغرب کی چیز ہوتا ہے جماعت کے ساتھ اور مثلاً اللہ اللہ اکبر تکبیرۃ الاحرام کہیں اور بیٹھ کر جماعت کے ساتھ تشہد نہ لے جائے, کچھ نہیں پڑھنا ہے اس کے ساتھ بیٹھے رہیں, پھر جب وہ سلام پڑھ لے تو کھڑے ہو جائیے اور اپنی پوری نماز نئے سرے سے پڑھیے, صرف اللہ اکبر نہیں کہیں گے وہ پہلے اردو کا. یہ کیوں ہے بھائی, اللہ اکبر کے بعد وہ الحمد کا سورہ آنا چاہیے, یہ اللہ اکبر کے بعد تشہد کہاں سے آ گئے, صرف اس لیے کہ آپ کو جماعت کا ثواب ہے, کیونکہ جماعت اتنی ہی اہم چیز, تو اس کی خاطر اسلام اپنے نماز کے طریقے کو تبدیل کرنے کو تیار, اور یہ نماز جماعت اس چیز کا بھی اعلان عالم کی اہمیت کو پہچان. امام خمینی کا فتویٰ فتاوی الجدیدہ میں موجود, اگر معاشرے میں عالم پایا جاتا وہ غیر عالم کو کبھی امام جماعت نہ پتا. ہمارے پاس بچوں اور نوجوانوں کو یہ شوق پیدا ہوا کہ ہمارے فرقہ صحیحہ خود امامت کے فرائض انجام دیں, لیکن امام خمینی رہبر انقلاب اور مسلمانوں کے مسائل کو سمجھنے والے, ان کا جدید فتویٰ یہ کہ اگر معاشرے میں عالم ہے تو آپ کو حق نہیں ہے غیر عالم کو امام جماعت بنانے. ہاں اگر آپ سفر میں ہیں امریکہ برطانیہ کے کسی دیہات میں جہاں دور دور تک کوئی عالم نہیں ہے, وہاں نوجوانوں میں سے کوئی صحیح آدمی نماز پڑھا دے تھی, لیکن اگر معاشرے کے اندر موجود ہے کوئی عالم تو آپ کے لیے چاہے آپ اپنے گھر کے اندر یہ چھوٹے پیمانے پہ نماز جماعت کر رہے ہیں, عالم اگر مل سکتا ہے تو اس کو نماز پڑھوائیے, تو کبھی نماز جماعت نہ پڑھائیے. حتیٰ یہ کہ امام خمینی فرماتے ہیں عورتوں کے لیے احتیاط واجب کہ اگر عورتیں خالی نماز پڑھ رہی ہیں تو وہ اپنے میں سے کسی کو پیش امام نہ بنائے. یہ طریقہ شیعوں میں رائج ہے کہ عورتیں خود خالی عورتیں ہوں تو وہ عورت کے پیچھے نماز پڑھ لیتی. کراچی میں بھی دو یا تین جگہ یہ طریقہ, کیونکہ بعض پرانے علماء نے اجازت دی کہ عورت اگر خالی ہے مجمع میں, خالی عورتوں کا مجمع ہے, تو عورت امام بن سکتی. امام خمینی نے کس کو بھی منع کیا, جو مقام عالم ہے وہ کمزور نہیں ہونا چاہیے. خیر امام خمینی تو مطلقہ کہہ رہے ہیں, ہمارے خود بھی یہ فرماتے ہیں کہ اگر غیر عالم کی نماز پڑھانے علماء کا مقام کمزور ہو رہا ہے معاشرے, تو کہہ رہے ہیں کیا ضرورت ہے عالم کی, ہمارے پاس خود ایک بچہ اور نوجوان ہے جو نماز پڑھا سکتا. وہ آغاز خود بھی فرماتے ہیں کہ غیر عالم کے لیے نماز پڑھانا حرام, لیکن اگر مقام علماء کمزور نہیں ہو رہا تو آغاز خود اجازت دیتے ہیں کہ غیر عالم نماز پڑھا سکتا. امام خمینی بالکل منع کر رہے ہیں کہ غیر عالم کو حق نہیں, اس لیے کہ نماز جماعت کا مطلب یہ کہ پورے مجلے کو اپنے اشاروں کے اوپر چلانا, یہ صرف ایک عالم کا مقام, عالم کا مقام. اور آج ہماری ملت ایسے ہی عالم کے انتقال کا سوگ منا رہی. مرتوں مجید الاسلام مولانا صفدر حسین نجدی صاحب قبلہ کا انتقال ہوا, ایک ایسا ہی عالم جس کی بہرحال وہ خدمات ہیں کہ جو عالم کی شان کے مطابق خالی گفتگو کر دینا بہرحال یہ بڑی خدمت نہیں, نہیں سکتا جاہیہ مدارس کا قیام. کتابیں اتنی کتابیں مولانا نے لکھی, اتنے مدرسے مولانا نے بنائے. ایک عالم کا انتقال, ایک عالم سے دنیا سے اٹھ جانا, شیطان کے لیے روزے عید, امام کے لیے روزے وقت, اسلام کو ایک نقصان. یہ عالم کا مقام اتنا بلند ہے کہ اس کے بغیر نماز جماعت تک تو امام خمینی نے منع کر دیا. اور یہی نماز جماعت کی اہمیت, یہی نماز جماعت کی اہمیت کہ اگر علی کے سر پہ حالت نماز میں ضربت لگ رہی تو علی کسی کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ آؤ اور آ کر میری دیکھ بھال کرو. پہلا جملہ جو علی کی زبان پر آیا, حسن بیٹا جلدی سے آگے بڑھو اور نماز کو مکمل کراؤ. مسلمانوں کی جماعت خراب نہیں ہونا چاہیے, نماز جماعت میں کوئی کمی نہیں آنا چاہیے. یہ نماز جماعت کی اہمیت ہے. یہ بوڑھا باپ اپنے خون میں تڑپ رہا ہے لیکن جوان معصوم امام دینے کو حکم دیا جا رہا کہ پہلے باپ کو نہ دیکھو, پہلے مسلمانوں کی نماز جماعت کو دیکھو. آئے میرے مولا حسن کے دل میں کیا قیامت گزری ہوگی کہ جو ایسی حالت میں نماز پڑھا رہا کہ اس کے پہلو میں مصلی کے قریب بابا کا خون بھی ہے اور اپنے خون میں بابا تڑپ بھی رہا ہے. ایسا امام جماعت بھی آپ کو کہیں نہ ملا ہوگا. ایک حسین کی امامت بھی یہ تیر چل رہے ہیں اور حسین نماز پڑھا رہے, ایک حسن کی امامت ہے یہ پورا بابا پہلو میں تڑپ رہا ہے اور نماز پڑھا رہے ہیں. خدا معلوم کس انداز سے حسین کی حسن نے اپنی نماز مکمل کی ہوگی, کس انداز سے جماعت کو اختتام تک پہنچایا ہوگا. بس ادھر نماز ختم ہوئی, ادھر دوڑ کے بابا کے قریب آئے, اتنی دیر میں خون اتنا نکل چکا ہے کہ علی بشیر کے عالم میں ہے. دونوں بیٹے باپ کو اٹھا کے لے چلے اور بس اس وقت گھر کے قریب آئے, یہ نصیب واقعہ پیش آیا. 41 ہجری کے کوفہ میں ایک مرتبہ علی نے کہا حسن حسین کہ جو لوگ میرے ساتھ آ رہے ہیں سب سے کہو کہ واپس چلے جائیں. بیٹوں نے کہا بابا پھر کیوں, یہ سب آپ کے ساتھی ہیں, یہ سب آپ کے صحابی ہیں, یہ سب آپ کے ماننے والے ہیں, آپ کی حالت پوچھنے آ رہے. کہا نہیں حسن حسین بیٹا, ابھی ابھی میرے کانوں میں زینب و کلثوم کے رونے کی آواز آ رہی ہے, ابھی علی زندہ ہے. یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی بیٹیوں کی آواز نہ محرم کے کان میں پہنچے. یا امیر المومنین, اس 40 ہجری کے کوفہ میں زینب کی آواز کا اتنا پردہ کہ صحابیوں کے کان میں بھی آواز نہ جائے, دوستوں کے کان میں بھی آواز نہ جائے. صرف 30 سال بعد اسی چہرے کوفہ میں آئیے, 61 ہجری کا کوفہ, آپ کی یہی زینب, آپ کی یہی ام کلثوم. اپنا اس چادر کے دن کا وقت ہے اور نہ محرموں کے مجمع میں جا رہی ہے. شاید یہ بھی وجہ تھی کہ ایک مرتبہ سارے کوفہ کو دیکھا اور زینب نے نجف کا رخ کیا. یا علی مدد, بابا اپنی بیٹی کی مدد کیجیے, آپ کے شہر میں نہ محرموں کے بیچ میں جانا پڑتا.